स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन अटेंडेंस स्कूल ऑफ मेडिकल क्लास अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम आयशा तुराबी किरण अवान आयशा खालिद माहा अजहर सादिया सलाहुद्दीन यासमीन बानो रिजवाना कमर फरीदा हान फौजिया अजीज रईस मुसलवर आलिया कुरैशी फातिमा मोहम्मदी निदर सवाल आलिया अख्तर निशात कुसल नायला कियानी नाजिया हानम फरानाज सना अफरीन फरगाना सलूद शाहिना सुरैया असरा फातिमा अमीरा फातिमा असमा फातिमा नुमेरा फिलियाई नीरज फातिमा बुशरा सदीकी गजाल रशीद अर्शिया गुलनास खान सानिया शहबाज अदीरा शिराज शहनाज सुल्ताना मारिया शगुफ्ता आयशा तस्नीम जूबिया कोसर शादाब सबा अंबर उमर वासिया हुसैन उम्मीद तशीस नाजमा परवीन रानी शहीद साइमा अजहर स्नोबर मसूद सूफिया खान जी कल थोड़ा सा जो हमारे टाइम टेबल में आगे पीछे जो है हो गया था क्योंकि सूरह कौफ और सूरह ज़ारियात अभी रहती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाइम टेबल में थी लेकिन वो बस डेट चेंज हो गए थे तो इंशाल्लाह ताला आज हम जो है सूरह कौफ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला तो उसके लिए क्योंकि मुझे आपने से एक सिस्टर का मैसेज भी आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने देखा है टाइम टेबल को सारा चेक किया तो वो बस सिर्फ टाइमिंग जो है मतलब डेट चेंज हो गए हैं तो इंशाल्लाह आज हम सूरह कौफ लेसन 244 1 से 45 तक मतलब एक स्ट्रेच में इंशाल्लाह ये सूरह कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम थोड़ा सा रीकैप अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह सिस्टर आयशा अगर आ जाते हैं तो उनको हम टाइम देंगे। आपको पता है कि अभी लास्ट बारों में तस्वीर इस तरह नहीं चलेगी और ना ही जो है आपकी जो है ट्रांसलेशन क्योंकि अब ट्रांसलेशन जो है सादा जी एक जगह करवा चुके हैं तो वो साथ आपने करनी है। ठीक है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सूरह कौफ देखते हैं अल्लाह पाक आज हम इसमें क्या कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 244 آیت نمبر 1 سے 45 سورۃ قاف لیسن نمبر 244 آیت نمبر 1 to 45 سورت قاف لفظی ترجمہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف حروف مقطعات ہیں والقرآن المجید قسم ہے قرآن بزرگی والے کی بل عجیبو بلکہ انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس منذرم منہم ایک ڈرانے والا ان میں سے فقال الکافرون تو کہا کافروں نے ہذا یہ شیئن عجیب ایک چیز ہے عجیب اعزا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی ذَلِكَ یہ رج امبعید دوبارہ لوٹنا دور ہے قد علمنا تحقیق ہم جانتے ہیں ما تنقصو جو کچھ کم کرتی ہے الْأَرْضُ زمین مِنْهُمْ ان میں سے وَعِنْدَنَا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ محفوظ رہنے والی کتاب ہے بل کذبو بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق کو لما جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس فہم پس وہ فی امر مریج ایک بات میں ہے الجھی ہوئی نیم را جیم روٹ ہے مرجع افلم ینظرو تو کیا وہ نہیں دیکھتے الی السماء آسمان کی طرف فوقهم جو ان کے اوپر ہے. کیف بنیناها کیسے بنایا اس کو. وزیناها اور اس کو آراستہ کیا. وما لها اور نہیں اس میں. من فروج کوئی شگاف. والارض اور زمین. مددناها ہم نے پھلایا اس کو. والقینا اور ہم نے ڈال دیے. فیہا اس میں. رواسیہ پہاڑ. وامبتنا اور ہم نے اگائے. فیہا اس میں. من کل زوجن ہر قسم کے. بہیج رونق والے. با حاجی مسٹر روٹ ہے, خوش نما بھی ہے. تب سیرتن بینائی کا ذریعہ. و ذکرا اور نصیحت. لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. و نزلنا اور ہم نے اتارا. من السماء آسمان سے. ما ان پانی. مبارکن بابرکت. فانبتنا پھر ہم نے اگائے. بھی اس کے ذریعے. جناتن باغات. وحب الحصید اور غلہ یا دانہ کاٹنے والا, یا پورے اکٹھا بھی لکھ سکتے آپ. وحب الحصید اور کھیتی کا غلہ, دانہ کٹا ہوا. والنخلا اور کھجور کے درخت. باسقات بلند و بالا. باسین کا فروٹ. لہا جن کے. تل ان خوشے ہیں. ندید تہ بتہ. رزقن رزق ہے. للعباد بندوں کے لیے. وأحیینا بہ اور ہم نے زندہ کیا اس سے. بلدتم میتن مردہ شہر کو یا زمین کو. کذالک الخروج اسی طرح ہے نکلنا. کذبت چھٹلایا. قبلہم ان سے قبل. قوم نوح نوح کی قوم نے. واصحاب الرس اور کنویں والوں نے. وسمود اور سمود نے. وعاد اور عاد نے. وفرعون واخوان لوط اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکتی اور اہل ایکا یعنی جنگل والے. وقوم تبا اور قوم تبا نے. کلن ہر ایک نے. کذب الرسل چھٹلایا رسولوں کو. فحقا تو ثابت ہو گیا. وعید وعدہ عذاب کا. افعیننا تو کیا ہم تھک گئے. بالخلقی پیدا کرنے سے. الاولی پہلی بار. بل ہم بلکہ وہ. فی لبسن شک میں ہیں. من خلق جدید دوسری بار پیدا کرنے سے. ولقد خلقنا الانسان اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. ونعلم اور ہم جانتے ہیں. ما توسوس جو وسوسے گزرتے ہیں. بھی نفسه اس کے دل میں، ونحن اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس سے، من حبل الورید اس کی رگے گردن سے، اذ یتلقی المتلقیانی جب لیتے ہیں دو لینے والے، لام قافیہ دونوں کا روٹ ہے، عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں طرف سے، قعید بیٹھا ہوا، ما یلفظو اور نہیں نکالتا، من قول کوئی بات، الا مگر، لدیہ اس کے پاس، رقیب ایک نگہبان، عتید تیار بیٹھا ہے، وہ اور، جاءت آ گئی، سکرۃ الموت موت کی بے ہوشی، بالحق کی حق کے ساتھ، ذالک یہ وہی ہے، ما کنتا جس سے تو تھا، من ہو اس سے، وحید بھاگتا جب دکھتا، ونفخ فی السور اور پھونکا گیا سور میں، ذالک یہ، یوم الوعید وعید کا دن ہے، وجاءت اور آئے گا، یعنی آ گیا، حاضر ہو گیا، کل نفس ہر شخص، معها اس کے ساتھ، سائق ایک چلانے والا، وشہید اور گواہی دینے والا، لقد کنتا تحقیق تو تھا، فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس سے، فکشفنا تو ہم نے ہٹا دیا، ان کا تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، وائن تو حمزہ، فبصرک پس تیری نظر، الیوم آج، حدید بڑی تیز ہے، وقال اور کہے گا، قرینہ اس کا ہم نشین، ہذا یہ، ما لدیا جو میرے پاس ہے، عتید حاضر، عین تادا، القیہ تم دونوں ڈال دو، فی جہنما جہنم میں، کل کفار ہر نشکرے کو، عنید سرکش عناد رکھنے والا، من نائل للخیری بنا کرنے والا، خیر سے یا مال سے، معتدن حد سے گزرنے والا، عین دال واو، مریب شک میں ڈالنے والا، رویابا، الذی جس نے، جعلا بنایا، مع اللہ ہی اللہ کے ساتھ، الہن آخرا معبود دوسرا، فالقیاہو پس ڈال دو اس کو، فی العذابی عذاب میں، الشدید سخت، قال قرینہ کہے گا اس کا ہم نشین، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن اور لیکن، کانا وہ تھا، فی دلالم گمراہی میں بعید پرلے درجے کی. قالا کہے گا, یعنی فرمائے گا اللہ تعالی, لا تختصمو تم نہ جھگڑو, لدیا میرے پاس, وقد اور تحقیق, قدمت الیکم میں پہلے بھیج چکا ہوں تمہاری طرف, بالوعید وعدہ عذاب کا, ما یبدلو نہیں بدلی جاتی, القول بات, لدیا میرے پاس, وما انا اور نہیں ہوں میں, بظلامن ظلم کرنے والا, للعبید بندوں پر, یوم نقول جس دن ہم کہیں گے, جہنم جہنم سے, حلم تلاتی کیا تو بھر گئی, میم لام حمزہ, و تقولو اور وہ کہے گی, حل میں مزید کیا ہے کچھ مزید, و اوزلفت الجنت اور نزدیک کر دی جائے گی جنت, للمتقین پرہیزگاروں کے لیے, غیر بعید نہ دور, حاذا یہ, ما توعدونا جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, لکل اواب ہر رجوع کرنے والے, حفیظ حفاظت کرنے والے سے, من خشی رحمانا جو ڈر گیا رحمان سے, بالغیبی بن دیکھے, وجاء اور آیا, بقلب منیب رجوع کرنے والے دل کے ساتھ, ادخلوها تم اس میں داخل ہو جاؤ, بسلام سلامتی کے ساتھ, ذالک یوم الخلود یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے, لہم ان کے لیے, ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے, فیہا اس میں, ولدینا اور ہمارے پاس, مزید اور بھی زیادہ ہے, وکم مخلقنا اور کتنی ہلاک کی ہم نے, قبلہم ان سے قبل, من قرن امتیں, ہم اشدو وہ زیادہ شدید تھی, من ہم ان سے, بدشن پکڑ میں, ونقبو فی البلاد بس کریدنے لگے شہروں میں, یعنی گشت کرنے لگے, حل میں مخیص کیا ہے کہیں بھاگنے کی جگہ, ہا یا سواد, ان نفی ذالکا بے شک اس میں, لذکرا البتہ نصیحت ہے, لمن کان لہو اس کے لیے جو ہو اس کا, قلب دل, او القسم یا ڈالے کان, یعنی کان لگائے, وہو شہید اور وہ متوجہ ہو, ولقد اور البتہ تحقیق, خلقنا السماوات والارض
ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستتی ایام، چھ دنوں میں، وما مسنا، اور نہیں چھوا ہم کو، میم سین سین، من لغوب، کسی تھکان نے، لام غین، با، پس صبر کرو، علامہ یقولونا، اس پر وہ جو کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور پاکیزگی بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے قبل، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے قبل، ومن الليل، اور رات میں، فسبحہ، پس تسبیح کرو اس کی، وأدبار السجود، اور سجدوں کے بعد، یعنی نماز کے بعد، واستمع، اور سنو تم، یوم جس دن، ینادی المنادی، پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یوم جس دن، یسمعونا، وہ سنیں گے، الصیحتا، چیخ، بالحق، حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ ہے باہر نکلنے کا دن، انا نحن نحیی، بے شک ہم زندگی دیتے ہیں، ونمیت، اور ہم مارتے ہیں، وإلينا المصير، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یوم تشقق، جس دن شک ہو جائے گی، ارض و زمین، انہم ان سے، سراعا، جلدی کرتے ہوئے، ذالک حشر، یہ ہے حشر، علینا یسیر، ہمارے لیے آسان، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولونا، وہ جو وہ کہتے ہیں، وما انت، اور نہیں آپ، علیہم، ان پر، بجبارن، جبر کرنے والے، فذکر، پس نصیحت کیجئے، بالقرآنی، قرآن سے، من یخاف، جو ڈرتا ہے، وعید، میری وعید سے، یا میرے عذاب سے، تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير سبق نمبر 244 آیت نمبر 1-45 سورة قاف لیسن نمبر 244 آیت نمبر 1-45 سورت قاف چند باتیں سورت کے بارے میں سورت قاف ترتیب کے اعتبار سے 50 یعنی 50 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام قاف پہلے ہی حرف جس کو حروف مقطعات میں سے ایک حرف کہا جاتا ہے اس میں سے ہے سورت کب نازل ہوئی صحیح روایات سے کوئی خاص چیز نہیں پتہ چلتی لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے تیسرے سے پانچویں سال کے بیچ میں نازل ہوئی کچھ آیات اس کی اس بات کی غمازی کرتی ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ کے معاشرے میں ہلچل شروع ہو چکی تھی اور مخالفین آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے تان و تشنی کے تیر برسانے شروع کر چکے تھے ابھی اس طرح کا ظلم و ستم تو نہیں شروع ہوا تھا اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی کہتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر یہ صورت یاد ہو گئی کیونکہ میرا مکان آپ کے ساتھ تھا دو سال تقریباً وہاں رہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی اور ہماری روٹی ایک ہی تنور میں پکتی تھی یعنی بہت قریب تھی کہ آپ ہر جمعے میں اس صورت کو ممبر پر آ کے پڑھا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس صورت میں قیامت حشر نشر باس بعد الموت کا کثرت سے تذکرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ایسی صورتوں کو بڑے اجتماعات میں پڑھتے تھے عام معاملات ہوتے ہیں اس میں مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دلوں کو نرم کرنے والے مسائل دینے چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو واقد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة والی صورت حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں کثرت سے سورہ قاف تلاوت کیا کرتے تھے اب 45 آیتیں ہیں سورت خاصی بڑی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود نماز ہلکی رہتی تھی کیونکہ سمجھ آ رہا ہوتا تھا نا اور آپ کی تلاوت ایسی تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ لوگ سن لیتے تھے تو وہ بالکل اسی کے اندر کھو جاتے تھے سورت قاف کیا ہے اصل میں سورت قاف بندے کو آگہی دیتی ہے جس کے اندر ایک انسان خود کو اللہ کے سامنے محسوس کرتا ہے روح کی گہرائیوں میں اترنے والی یہ صورت ہے کہ انسان تنہائیوں میں بھی رب کی نظروں میں ہے اس کے دل کے وسوسے دل میں گزرنے والے خیالات تک کی نگرانی ہو رہی ہے اور انسان کا معاملہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور دو اخذ کرنے والے دائیں اور بائیں ہر وقت بیٹھے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اس کو وہ لکھ لیتے ہیں اور ہر لفظ ایسا ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی کا رخ موڑ دے اس صورت کو اگر آپ دیکھیں تو چار حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں پہلا حصہ اس صورت کا غافل دلوں کو جگانے کے لیے ہے کہ جس میں مرنے کے بعد کے کئی ایسے دلائل دیے گئے کہ اس کے بعد بھی کوئی کہہ دے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات بھی بیان کیے آیت 12 سے 15 میں بھی. دوسرا، اس سورت کا بنیادی مضمون ہے کہ دل کے وسوسوں سے جہنم کی آگ تک کا سفر. آیت نمبر 16 سے 18 میں یہ بات ہم پڑھیں گے کہ دل میں وسوسہ اٹھتا ہے اس کو بھی لکھنے والا لکھ لیتا ہے. آیت 19 میں موت کے حق کے ساتھ آنے کی بات ہے. آیت 21 سے 23 میں حشر کی حاضری اور حساب کتاب کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 24 سے 26 تک جہنم تک پہنچانے والے اعمال ہیں. تیسرا حصہ سورت کا جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. آیت 31 میں جنت کو متقیوں کے قریب دکھایا گیا. آیت 32 اور 33 میں جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہے. اور آیت 41-42 میں چوتھا حصہ ہے کہ حشر رب پر آسان ہے. مت سوچو کہ اتنے پیپر نہیں چیک ہو سکتے، اتنوں کی رپورٹ کارڈز کیسے بنیں گی، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور اختتام اس بات پہ ہے کہ تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو ڈرانے سے ڈرے. اس قرآن کو سن کے سارے نہیں ڈرتے، سارے اسے ہدایت بھی نہیں لیتے. جو جس نیت سے اس کو لے گا اس کو اس سے وہی ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کاف نے لوگوں کے اندر کیوں ہلچل مچا دی تھی. معاشرہ وہی تھا جو خواہشات کا شکار تھا، لیکن جب ان کو ایک دم کہا جائے گا کہ یہ زندگی وہ نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو، تو یقیناً ان کو پھر عجیب لگے گا. سورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف حروف مقطعات کا وہ مجموعہ جو ایک لفظ میں ہے. قرآن پاک میں اس کی یہ دلیل ہمارے سامنے آ گئی، جیسے کہ پیچھے سواد تھا اب قاف ہے. گویا کہ مکہ والوں کا تکبر توڑا جا رہا ہے کہ تمہاری زبانیں جن لفظوں سے مل کے بنی اس کے ایک لفظ کو بھی تم نہیں سمجھ پاتے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. کس بات پہ؟ جواب نہیں دیا گیا. مفہوم سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا رسول سچا ہے، جس کو تم نہیں ماننا چاہتے، جس کی تمہاری زندگی میں کوئی قدر نہیں، جس کا پیغام تمہیں بڑا عجیب لگ رہا ہے، تم اس کی بات کو مان جاؤ کہ وہ سچ ہے. جو باتیں وہ کہتے ہیں تمہارے آج دل نہیں مان رہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، تمہیں جھوٹی لوریاں ملی ہوئی ہیں. تم جس جھوٹی تمناؤں کو دین کا نام سمجھ کے سننے کے عادی تھے، لہذا اب مان جاؤ کہ یہ رسول سچا ہے. اور قسم کس چیز کی ہے؟ قرآن المجید. لفظ قرآن، قرآن پاک کا اصلی نام ہے، اور مجید یہاں قرآن کی صفت ہے. دو مختلف معنوں میں یہ لفظ آئے گا. یہاں مجید کا لفظ مجد سے ہے، میم جیم دال، بزرگی والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. عربی زبان میں اس کے جو دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بلند مرتبہ، بازمت، بزرگ، صاحب عزت و شرف. قرآن بلند مرتبہ بھی ہے، بازمت بھی ہے، بزرگ بھی ہے، اور عزت اور شرف والی بھی ہے. اور دوسرا مجید کا معنی ہوتا ہے کثیر العطاء، زیادہ عطا کرنے والا، کریم کے معنوں میں، بہت نفع پہنچانے والا. قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی. زبان اور ادب کے لحاظ سے یہ ایک معجزہ ہے، تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے. جس وقت وہ نازل ہوا اس وقت بھی انسان اس جیسا کلام بنانے سے، لے کر آنے سے عاجز تھے، اور آج بھی. یہ اس لیے بھی مجید ہے کہ کسی دور میں بھی اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکی. باطل شکلیں بدل بدل کر کئی بار اس کے سامنے آیا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے حملہ کیا، لیکن اس کتاب کا مقابلہ نہ کر سکا. اور اگر اس کتاب کے کریم ہونے کو سمجھنا ہے تو وہ انسان دیکھ لے جو اس کتاب کو اپنی زندگی دے چکا ہے، اپنا وقت دے چکا ہے، اپنی سوچیں دیکھ چکا ہے، پھر دیکھے کہ کتاب دیتی کیا ہے انسان کو. ہدایت مانگے تو ہدایت دیتی ہے، برکت مانگے تو برکت دیتی ہے. پیروی کرنے کی نیت سے سنیں تو کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. سکون کے لیے پڑھیں تو سکون کے اتھا گہرائیاں اور اس کے بڑے بڑے خزانے ایک انسان کی زندگی میں آنے لگتے ہیں. یہ کتاب سب کچھ دیتی ہے، شرط کیا ہے کہ آپ اس کو اپنا سب کچھ دیں. کسی کا قول ہے کہ یہ کتاب تمہیں کچھ بھی نہیں دے گی جب تک کہ تم اس کو اپنا سب کچھ نہ دے دو.
ہم کتاب کو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن سب کچھ دینے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس کتاب کی اصل سمجھ ہی تب آتی ہے جب انسان اس کو سب کچھ دے، اپنی سوچ، اپنی انا، اپنا سٹیٹس، اپنی شان، میں بڑا، میرا سٹیٹس، میرا معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ، یہ ساری باتوں کو چھوڑ کے جب آپ اس کتاب کو لیں گے پھر آپ اس کتاب کو المجید پائیں گے۔ بل عجیب ان جاہم منذر منہم، مگر یہ نادان حیران ہے اس بات پر کہ آیا انہی کے پاس ڈرانے والا ان میں سے۔ بلاغت کے اعتبار سے بہترین جملہ ہے، ایک بہت بڑے مضمون کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا۔ پیچھے قرآن کی قسم کھائی، کس بات پر کھائی اس کو بیان نہیں کیا، اس کا ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک لطیف سا خلا چھوڑ دیا اور آگے بات کی بل سے، بلکہ غور پہ ابھارنے والا انداز ہے۔ پس منظر کو سامنے رکھو، تم میں وہی تو آیا جو کل تک تمہارے بیچ میں صادق اور امین تھا، جو تمہارے ساتھ رہا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی سوچا نہیں، کبھی کچھ کہا نہیں، ایک دم وہ اللہ کا پیغمبر بن کے تمہارے سامنے آ گیا۔ کبھی غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی بڑی خبریں کیا وہ خود ہی دے دے گا؟ تمہیں اس پہ حیرت ہے نا کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہمیں یہ سب کچھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو غور کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانے کے بعد جو چیز جہاں جواب محذوب ہے وہ ہے لطب اسننا، البتہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ اس دور میں گھر گھر بیسے یہی تھی کہ یہ کتنی نئی نئی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو پہلے کبھی سنی نہ تھی۔ ہم تو سوچتے تھے آج مرے کل مٹ گئے، یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہا نہیں، مان جاؤ۔ بل عجیب، عجیب ہیں لوگ، تعجب میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا دین ابداؤ غریباً، دین اجنبیت سے شروع ہوا۔ جب نئی نئی دعوت اس معاشرے میں دین کی آئی تو لوگوں نے اس کو بہت عجیب سمجھا، نئی چیز، نیو تھنگ۔ اور عجیب کا لفظ عجب سے ہے نا، پسند کرنے کو بھی کہتے ہیں، بندہ خود کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو چیز آپ کی اپنی سوچ سے ذرا الگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو عجیب لگتی ہے۔ فرق دیکھیں، تھوڑا سا لفظ عجیب فعیل کا وزن ہے، عجب فعل کا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ہی بنائے ہوئے نظریات میں جیتے ہیں ان کو قرآن کی دعوت بڑی عجیب لگتی ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر تو یہ کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کون سی بات؟ یہ بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، یہ بات کہ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک بنا لو، یہ بات کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وجہ اس کے کہ اللہ کے نبی کی بعثت پہ شکر کرتے، اللہ نے ان کی طرف ایک راہبر بھیجا، ایک رہنما بھیجا جو انہی کا ہم وطن، ہم قوم، ان کے مزاج کو سمجھنے والا، ان کی آواز، ان کی زبان کو سمجھنے والا، جس کی سیرت اور جس کا کردار بالکل بے داغ ہے، کوئی ان کو کچھ نہیں پتا اور اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ ایک انسان کیوں آ گیا، کسی اور ملک سے آتا، ہماری زبان کیوں بولتا، کوئی فرینچ بولتا، کوئی اسپینش بولتا، کوئی ہمارے دل پہ اس کا روب طاری ہوتا، یہ تو ہماری ہی زبان بولتا، کوئی فرشتہ ہوتا مان جاتے۔ ایک تو اس پہ بڑا تعجب تھا، اور دوسرا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور وہ کہتے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِید، پھر زندہ کیے جائیں گے، نہیں نہیں یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ یہ تھی تعجب کی وجہ۔ اس نبی کی بات اس لیے عجیب لگتی تھی کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کی تو ساری تعلیمات اس دنیا کے فوائد سے اٹھا کر دوسری دنیا کے فوائد دکھانے پہ۔ یہ کہتا ہے یہاں دو تاکہ وہاں ملے، یہ کہتا ہے یہاں کچھ کرو تاکہ وہاں بھرو۔ کیا ہمیں اس دنیا کے کوئی تقاضے نہیں ہے بھلا؟ کیا ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں؟ کیا مر جائیں؟ کیا ادھر کے کام نہ کریں؟ پھر کیا کریں؟ نہ کھائیں نہ پئیں؟ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے یہ نبی، اور اس کو سارے غم میں تو آخرت گیا۔ ہمیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے غم لگے، ہمیں اتنی اتنی مشکلات ہیں ہمارے سامنے، اور یہ کہتے ہیں جی آخرت کے غم دور کرو۔ یہ دوسرا تعجب تھا، پہلا تعجب نبی کا رسول ہونا، بشر ہونا، اور دوسرا تعجب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا۔ اس چیز کو اگر آج بھی لے کے دیکھیں تو آج بھی لوگوں کے یہ دو ہی مسئلے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو دیندار لگتے نہیں اچھے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس دور کی باتیں کرتے ہیں، بھلا آج کے دور میں بھی کوئی انسان اس طرح جی سکتا ہے؟ آج کے دور میں یہاں اس جگہ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ کتنا تعجب ہے نا، لوگ کتنا عجیب محسوس کرتے ہیں لوگ، ریئلی از اٹ پاسبل آج کے دور میں؟ نہیں نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی ایسے چار چھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پھر پڑھانے لگ جاتے ہیں، ورنہ اٹس ناٹ پاسبل۔ یاد رکھیے جب بھی حق آیا، حق کی دعوت آئی، لوگوں کو عجیب لگا، بہت اسٹرینج، کیونکہ معاشرے کا رواج تو کچھ اور ہوتا ہے. معاشرے تو پورے کے پورے گروہ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جو لوگوں کو مشکل لگتی ہے وہ کیا کہ مرنے کے بعد دیکھنا سب نے ایک ہو جانا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے. کیا خیال ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ سب کو آگ میں ڈال دے گا؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. رجم بھائی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی، یہ تو عقل سے بڑی دور بات، بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دو، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے، کہتے تھے کہ مٹی میں مردے کو ڈالتے ہیں، کچھ سال کے بعد وہ مٹی بالکل مردے کو کھا جاتی ہے، ہڈیوں کو کھا جاتی، گوشت پوست کو کھا جاتی، مٹی کو بار بن کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، ذروں کی طرح بکھر جاتی ہے. یہ سارا کچھ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم اس سب کو لکھ رہے ہیں. اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی قبر میں کیا حالت ہے، کس کی مٹی گھلی، کس کی پانی میں بہی، کون ایئر کریش میں مارا گیا. ہر چیز اندنا کتاب حفیظ. یہاں نوٹ کریں گے آپ کہ عرض کے ساتھ بات ہے نا، تو برزخ کے معاملات میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اندنا کتاب حفیظ. نہ یہ قرآن والی کتاب ہے اور نہ یہ اس طرح لوح محفوظ کی کتاب ہے، یا ہے تو اس کا ایک خاص حصہ ہوگا کہ جس میں مرنے کے بعد سے دوبارہ جی اٹھنے کی مختلف کیفیات نقل ہے. پوچھئے ذرا اس کا کتاب سے کہ ہمارے باپ دادا بڑے سے بڑے، ان کا اس وقت کیا حال ہے، کس کی لاش کو کس نے کتنا کھایا، کون قبر میں کیسے ہیں، کچھ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کی ہڈیاں گلیں، کس کے بال خراب ہوئے، کس کو مٹی پڑی اور کس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، یہ ہمارے پاس لکھا ہوا. تم کیا کہتے ہو، تم نے کون سے اسکینر لگا لیے، تم دنیا میں کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. ہم نے لوہے محفوظ کے ایک پورشن کو صرف لوگوں کی برزخ کی خبریں اور حالات لکھنے کے لیے اسائن کر دیا، وہاں سب لکھا جا رہا ہے. اللہ کے کام کو اتنے بکھرے ہوئے تھوڑی ہیں، اتنے الجھے ہوئے تھوڑی ہیں، کوئی ریکڈ ہی نہیں اللہ کے پاس. آپ کو لگ رہا ہے اس سے ریکڈ کیپنگ؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے کہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے گزرے ہوئے لوگوں کی لاشیں اور کیا ان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ یوں کھول کے دکھا دے گا. یہ رکھا ہوا، بہترین آرگنائزیشن ملتی ہے اس کائنات میں، اور اس کائنات کا حسن ہی اصل میں اس کے ہر چیز کے اپنی جگہ پر ہونے میں ہے. لیکن اس کے باوجود بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا دین حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا. کیوں؟ اس لیے کہ فہم من امر مریج، بس وہ اس وجہ سے بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں. مریج مراجا، مراج البحرین پڑھیں گے ہم سورۃ الرحمن میں، مرج کرنا جیسے انگلش میں ہوتا نا، ایک سے دوسری چیز کا جمع ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑی الجھنوں میں، ان کو نبی کی تعلیمات ہضم ہی نہیں ہو رہی، یہ نبی کے زبان سے جو باتیں سنتے ہیں ان کو اپنے پچھلے عقائد اور پچھلے نظریات کی روشنی میں پرکھتے ہیں، اس لیے شک میں. دیکھیے صاف زمین پہ کوئی بھی چیز رکھیں گے نا تو وہ آپ کو چیز دکھے گی، پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہوں وہاں کچھ اور بھی رکھ دیں تو مریج والی کیفیت ہوگی. اللہ کے نبی کے ذریعے جو کلام آیا کل بھی اور آج بھی، اس بندے کو بہت زیادہ آسان اور قابل عمل دکھے گا جو خالی ذہن سے اس کو سنے گا، اور جو اس کو پرانے نظریات، رسم و رواج، خاندان، بندشیں اور جو جو چیزیں اس کی روشنی میں سنے گا نا تو وہ امر مریض ہوگا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی قرآن کیا، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی، کبھی کوئی شروع ہو جاتی، ایک جگہ ایک بات ہو رہی ہوتی، بیچ میں دوسری آتی، کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. بس تو ظالم حدیثوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ کے تو بندہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے، بس لکھی ہوئی ایک کتاب دے دو، دیٹس اٹ، ختم ہو جائے گی بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریض اس لیے ہے یہ امر ان کے لیے کہ یہ پچھلا چھوڑنا نہیں چاہتے. دیکھیے آپ کے گھر میں کچھ نئی چیزیں بھی آتی رہیں اور پچھلی بھی نہ آپ نکالیں تو آپ کا گھر امر مریض کا نمونہ بن جائے گا. پرانے ڈبے نہ پھینکیں، نئے ڈبے بھی لا لا کے کچن میں رکھتے جائیں، امر مریض. یہ قرآن اتنے غیر محسوس طریقے سے انسان کے ذہن کی صفائی کرتا ہے کہ اس کا برین واقعی واش ہو جاتا ہے، اور اس کو اس طرح صاف کر کے دنیا کو ایک کونے میں ڈال دیتا ہے ذہن کے، اور آخرت اس کے دل دماغ اس کی سوچوں اس کے ارادوں پہ چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ تمہیں جو شک ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نبی نہیں. اور ان کا یہ امر مریض ہونا ان کے اپنے اقوال سے بھی ثابت ہے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے شاعر، کبھی کاہن، کبھی مجنوں، کبھی دیوانہ، کبھی جادوگر. آپ ذرا چاروں چیزیں اکٹھی لکھے تو کیا ایک شخص ایک ہی وقت میں یہ چاروں چیزیں ہو سکتا ہے؟ مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ میں اس کو بولوں یہ ایک پین ہے، تھوڑی دیر بعد میں کہوں یہ ایک پوائنٹر ہے، تھوڑی دیر بعد میں بولوں کہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ نپل ہے، تو آپ کو میرے اوپر شک ہوگا نا کہ ایک ہی چیز کو آپ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں. ان کے دلوں میں اتنی کنفیوژن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہا تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں. اس قرآن کی دعوت نے ان کی راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی، ان کے ذہنی سکون کو برباد کر دیا تھا، ان کے دل مضطرب اور بے چین تھے. کسی پہلو ان کو چین نہیں، کسی ایک بات پر ان کے قدم نہیں جمتے. کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنوں، کبھی افتراباز، کبھی کچھ کہتے. اللہ کا نبی تو پرسکون ہو کے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن یہ پیچو تاب کھا رہے تھے. ان کے دل کے قلق اور اضطراب کم نہیں ہو رہے تھے. ان کے دلوں میں جو شک تھا وہ اس طرح سے لہروں کی طرح ان کو بہا کے ادھر سے ادھر پھینک رہا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں تو کیا کریں. اللہ کہتے ہیں اتنے الجھے ہوئے ذہن کو ذرا ریسٹ دو، تمہیں سیر کی ضرورت ہے، تمہیں ذرا فریش ایئر میں جا کر کائنات کے نمونے دیکھنے کی ضرورت ہے. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ اسی کو دیکھ سکتے ہیں، اوپر اللہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے. کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے؟ اس پہ غور کرو، سارا امر مریض ختم ہو جائے گا، ساری کنٹرڈکشن ختم ہو جائے گی. اور رب کی اس قدرت پہ کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، یہ سوال ذہن سے سارے ہی نکل جائیں گے. کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کون کرے گا؟ کہ جس رب نے اتنا پیارا جہان بنا دیا، کیا اس کے بعد اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ جا کے آسمان کو دیکھو. وزیناہا، اور ہم نے اس کو آراستہ کر دیا. وما لہا من فروج، اور اس میں تو کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے. تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مشکل کہتے ہو، دیکھو وہ ہستی کو بے بس بے کس ناتواں نہیں ہے. کہ تم سوچو کہ اس کے بس میں کیسے ہے، جو اتنا بڑا کام کر چکا ہے، اس کے بعد بتاؤ اس کے لیے کیا مشکل ہے. پانچ آیتوں میں آپ دیکھے گا کہ کفار مکہ کو بالکل گم کر دیا گیا. پہلے آسمان کی بات کی گئی، اس میں کوئی سوراخ نہیں. فروج فرج سے ہے، شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی سوراخ ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد توجہ دلائی، والارض مددناہا، اور زمین جس کو ہم نے پھیلایا، اور والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے. اور پھر وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگا دی ہیں اس میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں. یہ سب کس کو دکھتا ہے؟ آنکھوں والوں کو نہیں. تبصیرت و ذکر لکل عبد منیب، یہ آثار قدرت بصیرت افروز اور یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے. کائنات کی ہر چیز بول بول کر اپنے خالق کی عظمت اور کبریائی کی شہادت دے رہی ہے، لیکن یہ آواز فقط وہی لوگ سن پاتے ہیں جو آثار قدرت میں غور و تدبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں، جن کو اچھا لگتا ہے اللہ سے بات کرنا، جن کو اللہ کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے، غور کرنا اچھا لگتا ہے، جن کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کچھ بنا دیا. ان کے لیے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ماننا بالکل مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جیئیں گے. اور جو نہیں مانتے، جن کے لیے یہ سب مشکل ہے، وہ وہی ہیں کہ جو اپنی ہی سوچوں میں غلط ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کسی ذہنی فکر کے ساتھ کسی جگہ سے گزرتا ہے، تو آپ بعد میں اس سے پوچھیں نا وہاں کیا کچھ تھا، تو کہے گا پتہ نہیں. کیا پہننا ہوا تھا؟ کسی نے کہیں گے پتہ نہیں. لوگ کیسے بیٹھے تھے؟ وہ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں. ایک ایبسنٹ مائنڈیڈ شخص کہیں سے گزر بھی جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. اس کے برعکس ایک بہت ریلیکس فریش مائنڈیڈ شخص کہیں جائے تو آپ اس سے بعد میں پوچھے تو وہ آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے. جو شرک پہ چلا جاتا ہے نا، یا جو اپنی ذاتی دنیا کے فوائد کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ آخرت کو سوچنا ہی نہیں چاہتا، اس کو اللہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے اس کو کہ جس نے دل کو عبد منیب کا دل کر لیا. اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والے کا دل منیب دل ہوتا ہے. اور منیب کون ہوتا ہے؟ قطب نما کی طرح جس کا دل بار بار اللہ کی طرف آ جائے. کبھی آپ نے سنا ہوگا قطب نما کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس کی سوئی کو تھوڑا سا ادھر کریں نا وہ پھر بیچ میں آ جاتی ہے، پھر ادھر کریں پھر ادھر آ جاتی ہے. ایمان والے کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہ دنیا میں رہتا ہے دل کی سوئی پھر اللہ کی طرف، وہ سو کے اٹھتا ہے دل کی سوئی پھر اللہ کی طرف. اس کے پاس دکھ آتے، اس کے پاس غم آتے، اس کے پاس تکلیفیں آتی، لیکن پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف. وہ کہتا نا کہ میں کہیں بھی گیا دھیان تیری طرف رہا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے کا دل اللہ ہی کی طرف رہتا ہے اور اس کو ہی کائنات سے فائدہ ملتا ہے. اور جو بیٹھے باتیں کرتے کھاتے پیتے سمندروں کے کناروں سے بھی گزر آئیں گے ان کو رب نہیں ملتا. پتہ کیا چلا کہ اس کائنات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی. مَاءً مُبَارَكًا بارش کے پانی کو کہا گیا. اس آیت کی بھی دلیل اور حدیث سے بھی ملتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس ببرکت پانی کو کبھی برا نہ کہا کریں، کبھی اگر اوپر پڑ جائے کوئی حرج کی بات نہیں. اور برکت والا اس لیے بھی تو ہے نہ کہ زمین پہ جاتا ہے اور ہر طرف سبزہ پھیل جاتا ہے، نئی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں پھول، کیا کچھ کائنات میں اس بارش سے آتا ہے. جس پانی کی زمین پہ پڑنے سے اتنے پھول ہو گئے، اسی رب کی طرف سے نازل کردہ وہی کے پانی کو دلوں پہ ڈالیں تو کیا اخلاق کے پھول نہیں کھلیں گے؟ عمل کی خوشبو نہیں آئے گی؟ ایک باغ تو اس دنیا میں دکھتا ہے نا، لیکن ایمان والا ایک مومن بھی اللہ کا لگایا ہوا ایک باغ ہے، اس سے بھی خوشبو آتی ہے، اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ملتا ہے. شرط کہہ کہ اس ماء مبارکن کو تعصب سے پاک دل کے ساتھ سن لے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، بس ہم نے اگائے اس سے باغات اور اناج اور جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، ہم نے یہ سب کچھ اگائے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے پھل سے گندے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ نئے لفظ ہیں ان آیات میں. باسقات باسقتن کی جمع بسقہ سے، اور تل ان گچھے کو کہتے ہیں. نزید پکا ہوا پھل، کبھی آپ نے کوئی ایسا آلو بخارا دیکھا ہو چھیلتے ہی کھل جاتا ہے، بالکل گرے پڑے، جس کے اندر بالکل اتنی سہولت تھی کہ وہ ہاتھ لگائے بغیر کھانے کو تیار ہو جاتا ہے. اور باسقات کا معنی ہوتا ہے تیوالن شاہقات، بلندوں والا کے معنوں میں. اور تلن کھجور کا وہ گدرا گدرا پھل جو پہلے پہل نکلتا ہے. اور نزید میں تہ بہ تہ کا بھی معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کائنات دکھا رہا ہے، تصور کی آنکھوں سے دیکھو یہ سب کیسے ہو رہا ہے. رزق للعباد، بندوں کے لیے رزق ہے. واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہر کو. بس ان کو بتا دو کذالک الخروج، اسی طرح میدان محشر میں ان کا نکلنا ہوگا. یہاں پہ بات پوری ہوئی ہے جو آیت نمبر 2 سے شروع ہوئی تھی. اتنا ان کو مشکل لگتا ہے اس کائنات کو دیکھو. تھوڑا سا غور کرتے ہیں ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اگر ہم ان سب کو جمع کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں کیا کچھ دیا. سائنس پڑھنے والے اگر قلب منیب کے ساتھ اس کو سنیں یا پڑھیں تو یقیناً آج تک دنیا کے بڑے حصے پہ اسلام آ سکتا تھا. یہ جو نظام شمسی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہماری یہ زمین ہے، یہ کہکشاں کا حصہ ہے، یعنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں کائنات میں. ایک کہکشاں میں 1,00,000,000 ستارے موجود ہیں، اور ملین آپ کو پتا ہے 10,00,000 کو کہتے ہیں. اس کہکشاں کا قطر، قطر کہتے ہیں ریڈیس کو، پورا جو اس کا گول کریں تو اس کا ہاف، 10,00,000 نوری سال ہے. نوری سال کتنا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں، ابھی میں سوچوں گی نا تو آپ کو فوراً بتا سکتی ہوں کہ 1 سیکنڈ ہو گیا. آپ کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں روشنی 186,000 میل سفر طے کرتی ہے. آپ کی گاڑیاں کتنا کرتی ہیں؟ 60 میٹر پر آور یا اس سے کم بیش. اب آپ اس کو 60 سے ضرب دیں 60 سے, پھر جو ضرب آئے گی اس کو 24 سے ضرب دیں, 24 گھنٹے ہوں گے تو یہ ایک نوری دن ہوگا. کیلکولیٹر کی گنتیاں ختم. پھر اس کو آپ دنوں مہینوں سالوں میں کر لیں, جتنی مسافت ہوگی اس کو ایک نوری سال کہیں گے. 16,07,04,00,000 میل ایک دن میں روشنی سفر طے کرتی ہے. کس نے سکھایا؟ یہ ایک چھوٹی سی کہکشاں ہے, ہمارا تعلق ہے نسبتاً چھوٹی ہے. ہزاروں ملین چھوٹی بڑی کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں, کوئی اس کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ زمین سے چاند 240,000 میل دور ہے. آپ پاکستان سے امریکہ کا بھی فاصلہ دیکھیں تو چند ہزار میل ہوگا, دیٹس اٹ, 240,000 میل. اور سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے, 9.5 کروڑ میل. اور سورج کا قطر 8,65,000 میل. 8 لاکھ, لاکھ کہہ لیں 100,000, اور 65,000 مائل ہے, اور وہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا. عقل بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ قلب منیب ہوتا ہے دل کے نہیں؟ اتنی وسعتوں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے تب سیرتم و ذکر لکل عبد منیب. آج ہماری امت جو حامل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کائنات کے راستوں کھولنے, اس کی نقاب کشائی کر کے تو دیکھیں پورا گلوب بول اٹھے گا لا الہ الا اللہ. پھر امت کے مقدر کا ستارہ دوبارہ چمکے گا جب ہم دوبارہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے. یہ تو صرف سورج زمین کی اور چاند کی باتیں نا, اللہ تعالیٰ نے تو ادھر بارشوں کی اور ہواؤں کی, کہ اگر میں صرف آپ کو بارش کے فگرز لکھانے شروع ہو جاؤں, اگر زمین سے پودے کا نکلنا اور اگنا دکھانا شروع کر دوں تو شاید ہم آگے نہ جا سکے. اصل بات کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کرنے کی ضرورت ہے. جس نے اتنے بڑے باغات بنا دیے, جس نے تر و تازہ دلوں کو لبھانے والی یہ کائنات بنا دی, اور امینی کھیل کھلونوں میں کھو کے رہ گئے, اور ہمیں اللہ کی بات یاد نہیں. جہاں اللہ کی بات آتی ہے ہماری سوچ ٹیڑی ہو جاتی ہے, ہم مجبور ہو جاتے ہیں, ہمیں نیند بھی بڑی تب آتی ہے, مجبور بھی ہم بڑے. دنیا کا 4 پیسے کا کام ہو ہم وقت سے پہلے پہنچنے کو تیار ہیں, پوری ایفرٹ لگانے کو تیار ہیں. اللہ کا دین ہم کہتے ہیں اللہ خود ہی کر کرا لے گا. اس لیے انسان جب اس کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کا دل پکارتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جس نے اتنا کچھ پیدا کیا, کیا اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کیسے پیدا کرے گا؟ کذالک الخروج, ٹڈیوں کی طرح زمین سے نکلو گے, پاؤں میں روندے ہوئے جانوروں کی طرح اڑو گے اور تمہیں پتہ چلے گا. اور آپ نوٹ کیجئے کہ وہ جگہ عرب جہاں 5-5 سال تک بارش نہیں ہوتی تھی, وہاں لا نزلنا من السماء ماء مبارکاً کہتا ہے. اس سے بھی زیادہ مدت گزرتی تھی, آسمان سے ایک قطرہ نہیں ٹپکتا تھا, بے بس ہو جاتے تھے, تپتے ریگستانوں میں زمین پہ گھاس تک جل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہے کہ دیکھو کذالک الخروج, اسی طرح نکلو گے. اور تم جھٹلانے والے کوئی نئے تھوڑی ہو. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود, حق کو جھٹلایا تھے اہل مکہ سے پہلے قوم نوح, اہل رس اور ثمود نے بھی, وعاد وفرعون, اور جھٹلایا تھا عاد نے, فرعون نے, واخوان لوط, اور قوم لوط نے, واصحاب الایکۃ وقوم تبع, اور ایکا کے باشندوں اور تبع کی قوم نے. ان سب کے ذکر پیچھے گزر چکے. یہاں ایک لطیف نقطہ دیکھیں کہ جہاں بھی فرعون کا لفظ آتا ہے آل فرعون آتا ہے, یہاں خالی فرعون کا لفظ آیا, کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی پر نہیں مار سکتا تھا. دوسرا یہاں صاب الرس کی بات ہے, کنویں والے, پیچھے بھی اس کی بات ہوئی. اس کے بارے میں کئی مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا تھا. کوئی ایسی قوم تھی، سورۃ فرقان کی آیت 38 میں بھی اس کا تذکرہ آیا اور یہاں اب دوبارہ آ رہا ہے، قوموں کو جھٹلانے والی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ عرب کی روایات میں رس کے نام سے دو مقام معروف تھے، ایک نجد میں اور دوسرا حجاز میں، تو دونوں میں سے کہتے ہیں کہ جو جاہلیت کے اشعار تھے اس میں بھی ان کا تذکرہ تھا، لیکن بس ان کے لوگوں میں معروف کوئی قوم تھی کہ جن کے اوپر عذاب آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون ایک اکیلا اپنی پوری قوم پر اس طرح چھایا کہ کسی کی رائے، کسی کی کوئی بات نہ رہی، اس لیے اللہ نے یہاں ایک شخص جس کو عامر یا ڈکٹیٹر بنا کر پیش کیا، سب کا وبال اپنے سروں پہ لیا۔ سورۃ زخرف آیت 54 میں ہم اسی کے بارے میں پڑھ چکے، فاستخف قومہ فاتعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ دیکھیے کل اتنے نام جو تھے، آج اس کے اندر چند اور نام لکھ لیجئے۔ ہر دور کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو سوچتے ہیں کیسے نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور قوم نوح سے لے کے اتنے نبیوں کے جو قصے یہاں بار بار آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی باتیں مکہ والوں کو بتاتے ہیں، جب وہ نہ رہے تو کل تم نے بھی نہیں رہنا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار مخلوق کو پیدا کر کے، یعنی کو پہلی دفعہ کر کے تھک جائے، کہتا ہے میری توبہ، آئندہ نہیں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کائنات کو بنا کے تھک گئے۔ سورۃ بقرہ آیت الکرسی میں تو ہم خود کہتے ہیں کہ ولا یعودہ حفظہما، اس کو تو تھکاتی نہیں ان دونوں کی حفاظت۔ تم کیا سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر اب آئندہ نہ بنانے کا ارادہ کر لیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ کفار تو اثر نو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں ہی پڑے ہوئے۔ بڑا ہی مشکل لگتا ہے لوگوں کو، حالانکہ سوچا جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ فکر یہ پڑ گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دوبارہ پیدا کیے جانے کو مان لیا، تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ اگلے جہاں میں جا کے کرنا کیا۔ دیکھیے سوچیے، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے تو خاص طور پہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا، بھائی مان جاتے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ کے اس کورس کے پورا ہونے کے بعد دوبارہ بھی آپ کو یہاں آنا پڑے گا، تو آپ میں سے ہر صاحب عقل سمجھے گا کہ کوئی ایسے تو نہیں آپ کو بلایا جائے گا نا، پھر بھی تو کچھ پڑھائے جائیں گے، کچھ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، کوئی ریزلٹ ہوں گے، کچھ کام ہوگا نا۔ تو جو بندہ کام نہ کرنا چاہے وہ کہ ہم تو مان ہی نہیں سکتے کہ اس کے بعد بھی ہمیں بلایا جائے گا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا آپ کو پچھلے 1.5 سال میں یا 2 سال میں یا 1 سال میں نہیں سمجھ آئی کہ آپ یہاں جو آتے تھے تو کوئی کام تھا، تو اگر دوبارہ بلائیں گے تو اس کی بھی تو کوئی حکمت ہے نا۔ انسان اس چیز کو نہیں ماننا چاہتا جس میں اس کے اوپر کوئی لائبلٹیز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ دوبارہ تمہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب جانتے ہیں اس کے نفس کو جو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی انسان کے دل میں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ورید رگوں کو کہتے ہیں، آرٹریز، ہم اس کی شہرگ کے قریب ہیں، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے، تمہیں تو ہم نے بنایا۔ کوئی بندہ ایک مشین بنائے تو کیا کسی اندر کے پرزے کو وہ نہیں جانتا ہوگا؟ جانتا نہیں تھا تو اس نے اس کو جوڑا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کا شعور بیدار کر دیا کہ تم مجھ سے چھپتے ہو، تمہارے دل میں کیا آتا ہے، میں تمہیں کیسے پکڑ سکتا ہوں، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ میں تو تمہاری شہرگ کے بھی قریب ہوں؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ورید عربی زبان میں ہر جاندار کی ان رگوں کو کہتے ہیں جن سے خون گزر کر سارے جسم میں جائے۔ ہمارے جسم میں دو طرح کی رگیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں یعنی لیور سے نکلتی ہیں اور صاف خون کو سارے جسم میں پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ورید کہتے ہیں، آرٹریز کہتے ہیں، صاف خون ہوتا ہے ان میں۔ دوسری وہ ہوتی ہیں جو گندے خون کو جسم سے لے کر دل کے اندر سے گزارتی ہیں تاکہ پھر وہ پاک ہوتا ہے، یعنی کچھ ایک کیسی چکی چل رہی ہے ہمارے جسم میں. کبھی آپ کو دکھا سکیں تو آپ خود دیکھ کے حیران ہوں گے کہ سارا دن خون گندا ہوتا ہے. ہم کام کرتے ہیں, ہمارے سیلز ٹوٹتے ہیں, میٹابولزم ہوتی ہے, ہمارے اندر جراثیم آتے جاتے ہیں, ہم فضا سے کتنا کچھ لیتے ہیں, اب خون گندا ہوتا جاتا ہے. اب جب یہ سارا خون گندا ہوتا ہے نا, تو یہ دل کے اندر سے دونوں گزرتی ہیں. دل کے اندر سرخ خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں اور نیلی بھی ہوتی ہیں. نیلی گندی شو کی جاتی ہیں عموماً اور سرخ صاف ہے. کچھ نالیاں دل سے جگر تک جاتی ہیں, یہ گندے خون کی ہوتی ہیں. جو گندے خون کو جگر میں, اور جگر ایسے جیسے آپ کا فلٹریشن پلان ہے, کسی کا اگر لیور فیل ہو جائے تو بندہ نہیں زندہ رہتا, یہاں تک گندا خون آتا ہے. اور لیور میں صاف ہو کے پھر وہ پورے جسم میں جاتا ہے, اور ہوتا یہ سارا سرکل دل کے اندر سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حبل الورید کا, حبل رسی کو کہتے ہیں, یہ چیز موٹی رگ گردن کے اندر سے جو نالی گزرتی ہے نا, ہمارے سارے جسم کا کنٹرول جو ہے نا وہ یہاں ہے, یہیں سے دماغ, آنکھیں, کان, زبان. اسی لیے رگے گردن کٹتی ہے نا تو بندہ مر جاتا ہے, کہ ہاتھ کٹ جائے, کچھ کٹ جائے, آپ بچ جائیں گے. اللہ کہتے ہیں تمہارے یہاں سے سوچوں کے بٹن لگے ہوئے, تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اس کا مین کنٹرول ادھر ہے, تمہاری زبان کیا بولتی ہے, ہم اس مین کنٹرول کو دبائے ہوئے بیٹھے. اس یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے, ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کرامن کاتبین ہے. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِمِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ سورۃ انفطار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو بیٹھے میں جو تمہارے ہر معاملے کو لکھتے دیتے ہیں. اور جو لفظ ہے تلقی, تو وہ یہ جو میں پڑھا, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ, تو تلقی کہتے ہیں اخذ کرنے کو, جیسے میں بول رہی ہوں تو آپ لکھ رہے ہیں, اخذ کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. دو فرشتے جو انسان کے اعمال کو اتنی تیزی سے لے لیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک دائیں طرف ہے یمین, نیکیوں کا فرشتہ, نیکیوں کی باتیں لکھنے والا, یہ ڈومیننٹ ہے, آپ کہہ لیں کہ اس کا اپر ہولڈ ہے, یہ جو کام کہہ دیتا ہے پھر بائیں والا لکھتا ہے. اور دوسری طرف انیش شمال, بائیں ہاتھ والا, یہ گناہوں کو, بری چیزوں کو لکھتا ہے. اور بیٹھے ہوئے ہیں دونوں قید کی شکل میں, ہم سوئیں, ہم بیٹھے, ہم لیٹے, ہم کھائیں, ہم پیئے, یہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور قید جلیس کے معنوں میں بھی ہے نا, کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں. جب انسان نیکی کرتا ہے تو جو انل یمین ہے وہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے. جب ایک انسان برائی کرتا ہے تو انش شمال جو فرشتہ وہ نہیں لکھ سکتا, وہ قید والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر تین ساتوں کا حدیث میں آتا ہے کہ انتظار کرواتا ہے اس کو. اگر اس دوران وہ بندہ توبہ کر لے تو جو اصحاب الیمین ہے نا, انل یمین, وہ اس پہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے کہ برائی کا ارادہ ہوا تھا اس سے لیکن اس نے اس کو چھوڑ کے نیکی کی, تو دائیں ہاتھ کی طرف ہے. اور اگر وہ نہ کرے, سٹل وہی کام کرے, تو پھر شمال والا جو وہ صرف ایک گناہ لکھتا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا بھی نہیں, توبہ کرتا ہے, تو وہ ایک کی جگہ کئی گناہ بڑھا کے نیکی لکھتا ہے. گناہ کا ارادہ کر کے رک ہی جائے اس پہ بھی نیکی لکھتا ہے. تو یہ لیڈر ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں. جو یمین والا نا, یہ دس کے ملٹیپل سے ہر چیز لکھتا ہے. اس کے کیلکولیٹر پہ ہے ہی دس کا لفظ کم سے کم, اس کو ملٹیپلائی جتنا مرضی کرتے جائیں. اور شمال کے کیلکولیٹر میں بس ایک ہی ہے, کبھی گناہ نہیں ملٹیپلائی ہوتا, وہ ہمیشہ ون بائی ون سے ہی جائے گا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ کون ہے ادھر؟ انسان. صورت حجرات میں زبان بند کرنی چاہیے, کچھ کی ہو گئی ہوگی, کچھ کی ابھی نہیں ہوئی, ان کی اس آیت کو پڑھ کے ہو جانی چاہیے کہ ایک لفظ جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے عقید تیار, ہوشیار, نگہبان, حاضر باش, ہر وقت حاضر, مستعد, ایکٹیو, سستی کے مارے ہوئے نہیں کہ جب کوئی کہے تو سو کا قلم ڈھونڈے, نہیں, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. رقیب اس طرح رقبہ گردن کو کہتے ہیں, اور رقیب کہتے ہیں وہ ذات جس کی نظر آپ کی گردن پہ ہو، یعنی یہ فرشتے ہر وقت انسان کی گردن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح کس وقت اس کا معاملہ ہو. ملک الموت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی بھی انسان کی گردن پہ نظر ہوتی ہے کہ کب اس کی موت کا وقت آئے، کب اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کا مجھے حکم دیا تو میں اس کو پکڑ لوں اور پھر اس کو دنیا سے لے جاؤں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح. کچھ ایسے ٹیپ ریکارڈرز میں رات کے ریکارڈنگ سسٹم ہوتے ہیں، آپ بولیں تو اس ویوز بنتی ہیں، آپ چپ رہیں تو نہیں بنتی. اس وقت بھی ہمارے پاس جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کمپیوٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو جب میں بولتی ہوں تو ویوز آتی ہیں اور جب میں نہیں بولتی تو وہ سیدھی پتلی ویوز چلتی ہے. یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ تو کہتے ہیں نا ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور پروجیکٹر، اللہ نے تو اتنے باریک قسم کے ریکارڈر ہماری لگا رکھے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں، اتنا سا پرزا ریکارڈ کر لے گا. پہلے آپ دیکھیے بڑے بڑے مائک اسپیکر تاریں کیا کچھ ہوتا تھا، ویڈیوز کے ساتھ دیکھیے پیچھے اتنے لوگ آتے تھے جو کیمروں کو اٹھائے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کچھ اسباب. اب کسی کو پتہ نہیں، آپ یہاں ایک چھوٹی سی لگا دیں اور دیکھیں آپ سٹورز میں جاتے ہیں آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی آپ کو تصویر نہیں دکھی کچھ نہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور آپ اس کو بعد میں جا کے ریپلے کر کے سن لیں. یہی کچھ ہے سیکورٹی میں، ساری رات ویڈیو بناتے رہتے ہیں، ذرا کوئی پتا چلے کچھ ہے اس کی تصویر اگلے دن جا کے دکھا دیتے ہیں کہ رات کے 3-4 بجے فلاں نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی تھی. یہ سب کچھ سمجھ آتا ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اتنا انسان اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو اتنی کلوز آبزرویشن کو محسوس کرے پھر بے سوچ کے بولے گا، بے سوچے منہ میں کوئی لقمہ جائے گا، کچھ دیکھے گا، کچھ سوچے گا، دل میں کسی کے لیے برا خیال رکھے گا. اسی کو آپ تقویٰ کہیں گے. ان فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہونا انسان کو متقی بناتا ہے. اللہ اس واچنگ میں، اللہ تعالیٰ خود دیکھے، اللہ فرشتوں کے ذریعے کرے، کس طرح سے کرے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ چیز انسان کی زبان بند کرتی ہے. جہاں پہ مجھے ہمیشہ وہ واقعہ یاد آتا ہے جو عبداللہ بن مبارک کو ایک عورت ملی سفر میں، راستہ کھوئی بھی، کہا السلام علیکم، کہنے لگی سلام ان قولم میں رب رحیم، سورت یاسین کی آئے. کہا اما کہاں ہو، کہاں سے ہو، کیا کر رہی ہو ادھر؟ کہنے لگی مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. سمجھ گئے کہ راستہ بٹی ہوئی ہے. کہا اما ہو کہاں سے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بتا دیا مسجد اقصی سے ہوں. کہا کہ یہاں کیسے پہنچی، کیا حالات ہیں، کیسے ہیں؟ جو سوال اس اما سے وہ پوچھ رہے ہیں وہ ہر ایک کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہیں. سواری پاس لائے، کہا اما بیٹھو. کہنے لگی سورہ زخرف کی آیت پڑھ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. 8 راتیں کہتے ہیں کہ سفر چلتا رہا، بالآخر وہ اس قافلے کے پاس پہنچ گئی جہاں سے بھٹکی ہوئی تھی. کہا اب کیا کروں؟ اما نے اونچی آواز سے قرآن کی آیت پڑھی جس میں 3 نبیوں کا ذکر ہے، اور قافلے میں سے 3 چوڑے چکلے جوان نکل کے آئے جو اما کے بیٹے تھے. ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اما ساتھ آئی ہے. کہنے لگی جاؤ، سورت کہف کی آیت پڑھنے لگی، کوئی ہے تم میں سے جا کے جو پاکیزہ کھانا لائے؟ جب کھانا آ گیا ان کے سامنے رکھا، کہا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اس نیکیوں کے بدلے جو تم نے پچھلے دنوں میں کی، حالانکہ جنت میں ہوگی بات اس نے اپنی طرف لی. کہنے لگے عجیب عورت ہے، پچھلے 8 دن میں اس کی زبان سے قرآن کے سوا میں نے کچھ نہیں سنا. تو بیٹوں نے کہا کہ آپ 8 دن کی بات کرتے ہیں، ہم نے پچھلے 40 سال میں اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں سنا. کیونکہ اس کو یقین تھا نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کا تو حساب تھوڑی لے گا اللہ. ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو صرف اتنا سمجھتے بھی ہیں کہ ہم اشاروں کے نائوں میں باتیں کریں؟ ہم ڈائلاگ بولتے ہیں فلموں کے، گانوں کے، نہ جانے جو دیکھیں گے وہی سنیں گے بولیں گے. کوئی ہم سے بول بھی دے تو ہمیں سمجھ کتنی آتی ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں، ہمیں کتنا اپنا لگتا ہے، ہمارا کتنا اللہ کے ساتھ قرب ہے، ہم اللہ کو کتنا قریب سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، لیکن ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم بے لگام بولتے ہیں، کینچی کی طرح ہماری زبانیں چلتی ہیں، بجلی کی طرح ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے، کلابے ہم ملاتے ہیں، زن گمان بدگمانیاں، نہ جانے کیا کیا ہم لوگوں کے بارے میں گھر بیٹھے فتوے دے دیتے ہیں. مجھے یقین ہے وہ ایسا ہی ہے، مجھے پتا ہے وہ ایسا ہی ہے، مجھے پتا ہے ایسا ہی ہے، لیکن کس کو اپنے نامہ اعمال کی فکر ہے؟ کتنا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے ہمیں کہ اب تو سمجھو. بالکل جہاں قرآن آدا ہوا تھا نا سورۃ بنی اسرائیل میں، وہاں آیتیں آئی تھی کل انسان اوزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا رکھا ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ آخری پارے تو نچوڑ کے رکھ دیں گے ہمیں. کہ سوچ کے بولو، ہوش کرو، کیا آپ اور میں اپنے بچوں کو اور چھوٹوں کو ڈانٹیں گے؟ بعض عقل مند مائیں بچے کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بتاتی ہیں، یہ نہیں بولو، ایسے نہیں بولو، ایسے نہیں بولو، لیکن کیا اللہ کی ذات ہمیں بتاتی ہے؟ اور کتنی قدر، اور کتنے دنیا سے چلے گئے اس کتاب کو پڑھے اور سمجھے بغیر. غم تو اس کا ہے، رونا تو اس کا ہے، ہم بھی چھوڑ چکے ہوتے اگر کسی وقت میں بھی نفس کی شرارتوں میں آ چکے ہوتے. چند روایات آپ کے ساتھ رکھتی ہوں، صرف اپنے اوپر لیتے ہوئے سوچیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا. امام ابن کثیر ایک روایت لائے ہیں، ان دو فرشتوں میں سے صاحب یمین نیک اعمال لکھتا ہے، اور صاحب شمال بائیں جانب کا فرشتہ بھی نگران اور امین ہے. اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو صاحب یمین صاحب شمال سے کہتا ہے، ابھی اس کو اپنے صحیفے میں نہ لکھو، اس کو مہلت دو، اگر توبہ کر لی تو رہنے دو، ورنہ پھر نامہ اعمال میں درج کر دو. یہ ابن ابی خاتم کی روایت ہے. حسن بصری اس آیت میں انل جمین ایوان شمال قعید کی تلاوت فرما کر کہتے، اے ابن آدم، تیرے لیے نامہ اعمال بچھا دیا گیا، اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیے گئے، ایک تیری داہنی جانب، دوسرا بائیں جانب. دائیں جانب والا تیری حسنات کو لکھتا ہے، اور بائیں جانب والا تیری سیئیات اور گناہوں کو. اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا جی چاہے عمل کر. اپنے لیے لکھے، جو تیرا جی چاہے وہ عمل کر. اپنا نام لکھ کے کہیے اپنے آپ کو، کم کر یا زیادہ کر، یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا یہاں تک کہ جب تو قیامت کے روز قبر سے نکلے گا. تو اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرا کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا. یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا. اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے. یہ بات کہنے کے بعد فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس ذات نے بڑا عدل و انصاف کیا جس نے خود تجھ کو ہی تیرے اعمال کا محاسب بنا دیا. یعنی شکر ہے کہ تم اپنا حساب خود لے رہے ہو، ورنہ تم نے تو دوسروں کی کبھی ماننی تھی، آج نہیں مانتے. سب کچھ پتا پھر کہتے نہیں میں نے نہیں یہ کیا. دل میں اپنے کوئی کھوٹ ہوتا ہے، بات دوسرے پہ لگاتے، نیت اپنی کوئی نہیں ہوتی، نام دوسرے پہ لگا دیتے. ہم کتنی 420 کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندوں کو پتا چل جاتی ہیں، اللہ کو کیوں نہ پتا چلیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کوئی کاغذ کا تو نہیں ہے نا، جو کاغذ پرانے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا کہ قیامت کے دن گلے کے ہار بنا کے تمہارے اعمال کو رکھے جائیں گے. اللہ اکبر. حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو یا نہ ہو. جیسے کبھی آپ نے سی ڈی سن کے لیکچر لکھا ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیکچرز لکھتے ہیں. کسی نے کہا کہ جرمن میں تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی آرٹیکل لکھ کے دیا کریں آپ، ہم رکھیں گے اس میں رسالے میں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے لکھنا کیا ہے، آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا لیکچر لے، اس کو لکھ لیں، دکھا دیں ایک دفعہ پروف ریڈنگ کے لیے، پھر وہ چھاپتے. اب جب میں نے دیکھا لوگوں کو لکھتے ہیں نا ایک ایک لفظ کئی کئی بار آگے پیچھے کر کے، اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں کرنا ہوتا، سب کچھ لکھتے ہیں. تو اچھا بھی فرشتہ لکھتا ہے، برا بھی لکھتا ہے، اور سوتے ہوئے کروٹ بھی جو اس کی بھی آواز لکھتے ہیں فرشتے. حضرت ابن عباس نے فرمایا، صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عطاب ہو. یعنی دونوں کی رائے، کہتے ہیں ہر ایک لکھتی ہے، دوسرے کہتے ہیں صرف اچھی یا بری لکھی جاتی ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں، قرآن کی سائد سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہر ہر لفظ لکھا جاتا ہے، چی چوں ہاں ہی، اٹھتے بیٹھتے، بیکار، کارآمد، ہر بات لکھی جاتی ہے۔ علی بن طلحہ ایک روایت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں جس میں یہ دونوں قول جمع کر کے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے۔ یہ بات میرے بھی دل کو لگ رہی ہے، ایک مثال آپ کو دیتی ہوں بعد میں۔ پہلے ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، خواہ گناہ کا ہو یا ثواب کا ہو یا نہ ہو، مگر ہفتے میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کرتے ہیں۔ یہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، ہم جب ریکارڈنگ کرتے ہیں نا، یا آپ کے بچوں کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں، آپ کی چوں چاں سب ہو جاتی ہے، پھر جب اس کا ایڈٹ کیا جاتا ہے نا، تو پھر اس میں وہ رکھ لیتے ہیں جس میں ثواب یا عذاب ہو، خیر یا شر ہو، باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات ہے جس کو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب کے مفہوم میں محو اور اسبات کے معنوں میں لکھا گیا۔ ہمارے پاس اوریجنل فائلیں بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ ایڈٹ کرتے ہیں جب، تو پھر کبھی غلطی نکلے تو ہم پھر پیچھے سے اوریجنل فائل کھولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا، خود ہی اپنے ایڈٹ کر لیں۔ میں نے شروع میں اپنے لیکچر خود ایڈٹ کیے تھے، چند ایڈ پروف ریڈنگ کرتی تھی، یقین کرے انتہائی مشکل، آلموسٹ لیکچر جو بھی جو کہیں نارمل میں دیتی ہوں کہیں 45 سے 50 منٹ کا ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا رہ گیا تھا جب میں نے خود ایڈٹ، مجھے اپنا ایک ایک بولا ہوا لفظ ایکسٹرا لگ رہا تھا، یہ کیوں بولا، کیا ضرورت تھی، ایسے بات کرنی چاہیے تھی، غصہ آتا ہے، دل کرتا مارو خود کو، دوسروں کو بالکل نہیں پتا چلتا آپ کی غلطیاں، آپ کو خود پتا چلتی ہیں۔ اور میں نے خود سکھائی ان کو، جنہوں نے یہ کرتی ہیں ان کو میں نے خود اپنی غلطیاں نوٹ کر کے، اس کی اسکرین ریڈنگ کر کے، ویڈیوز بنا بنا کے بھیجی ہوئی ہیں کہ میری یہ غلطیاں آپ نکالا کریں جب ایڈٹ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، کتنا بولتے ہیں اور اتنی لمبی فائلیں ہوں گی، بعض فائلیں اتنی چار چار گھنٹے کی ہوتی ہیں، ہاتھ میں دل پکڑا جاتا ہے، ہاں اتنی لمبی فائل ہے، اور اس کو کھول لیں تو بھی دو گھنٹے کا لیکچر ہے، باقی کوئی بریک ہے، کوئی ادھر کی ادھر کی چیزیں لٹکی ہوتی ہیں، کل اللہ نے کھولنا ہے نا۔ ایک اور روایت سنیے، امام احمد بلال بن حارث سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنی رضا دائمی قیامت تک کے لیے اس کے لیے لکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسے کلمات کہلوا لے۔ لیکن بعض دفعہ انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکالتا ہے، اس کو گمان تک نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وبال کہاں تک پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کی وجہ سے قیامت تک اپنی ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ حضرت علقمہ اس روایت کو، حضرت بلال کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کرتے، یہ آپ بھی موٹا موٹا لکھ لیں، اس حدیث نے مجھے بہت سی باتیں زبان سے نکالنے سے روک دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا روکتی ہے، ہمیں کتنا یہ باتیں روکتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلیں ختم کرو۔ صرف 3 گھنٹے کسی فنکشن، شادی، بیاہ، منگنی، جو بھی دعوتیں ہیں، اس میں بیٹھی ہوئی باتوں کو اپنی سوچیں، قیل و قال، بیکار باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگ لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے تھے، ہماری باتوں کو کوئی لکھنے جائے تو اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں لکھ لکھ کے، لیکن ہماری باتیں ختم نہ ہو۔ کبھی بھی شاید ہم سوتے ہیں یا کچھ اس وقت سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم اپنے فرشتوں کو بزی ہی رکھتے ہیں، کبھی تو ان کو انسان آرام دے۔ دیکھیں اس وقت آپ خاموش ہیں نا، اب بیچ میں میں چپ بھی کرتی ہوں تو آپ کو ایک عجیب سا ریفلیکشن سنائی دے گا۔ ہم جب خود چپ رہتے ہیں نا تو ہمیں فطرت کی، کائنات کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہم فطرت کے اشارے سمجھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ابھی کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، آپ کو یہ ساری باتیں آواز دیتی ہیں۔ اور جو دکھ میں بھی بھاں بھاں کر کے رو رہا ہے، خوشیوں میں بھی بھاں بھاں کر کے خوش ہو رہا ہے، نہ وہ فطرت کے اشارے خوشیوں میں سمجھتا ہے، نہ غم کے سمجھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر وجات سکرت الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، سچی مچی تمہاری موت آ گئی۔ یہ کوئی فلم کا پکچرائز کیا ہوا سین نہیں ہے کہ جھوٹی موت تھی، اور فلم ختم ہوئی تو وہ ڈیتھ بیڈ سے اٹھ کے تو ہنسنے لگے کہ چلو سلاٹ پورا ہوا۔ جات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اے نادان، یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے. جب موت آئے گی تو فرشتہ کہے گا یہ ہے تیری سچی موت. بھاگتا کیسے تھا؟ دوائیاں کھاتا تھا, انشورنس کرواتا تھا, طاقت کے انجیکشن لگواتا تھا, پولوشن فری علاقوں میں رہتا تھا, بھاگ بھاگ کے جاتا تھا ایسی جگہوں میں جہاں ہیلتھ کی بہت کیئر ہوتی ہے. ساری زندگی انسان موت سے بھاگتا اور ایک وقت آتا ہے کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہے. تلاوت سنتے ہیں صرف یہ آخری چند آیات کی, اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ رکھ کے سنیے, ساری سوچوں سے تفکرات سے آزاد کر کے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور ایک بڑی موت, کائنات کی موت یعنی قیامت آئے گی اور سور میں پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید, یہ وعید کا دن ہوگا, ڈراموں کا دن, گھبراہٹ کا دن. سکرہ کا لفظ دیکھ لیجئے, بے ہوشی, غشی. جب موت کی ڈبکیاں آتی ہیں نا, ون نازیاتی غرقا ون ناشتاتی نشتا, یہ ساری موت کی ڈبکیاں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب موت کے اثار طاری ہوئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, پہنچی تو آپ کی حالت دیکھ کر ان کی زبان پر ایک شعر آیا, اذا خشرجت یومن وزاق به الصدر, یعنی جب روح ایک دن مضطرب ہوگی اور سینہ اس سے تنگ ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو فرمایا کہ تم نے فضول یہ شعر پڑھا, یوں کیوں نہ کہا جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. یہ موت کے وقت کی باتیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے مبارک پر ملتے اور فرماتے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, بے شک موت کی تو گھبراہٹیں ہیں. پھر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا, موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں, اور یہاں بالحق شدت موت کی طرف اشارہ ہے. اتنی شدت تھی موت میں کہ حق سامنے آ گیا, اب کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا, کوئی اس سے خود کو دور نہیں کر سکتا. ذالک ما کنت منہ تحید, تحید کا لفظ حید سے ہے, جس کے معنی ہوتے مائل ہونا, جگہ سے ہٹ جانا. کسی چیز کی طرف جب جھکاؤ ہوتا ہے نا تو انسان اس سے دوسری طرف چلا جاتا ہے, یعنی بدکتا تھا, بھاگتا تھا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے, تیاری کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہ جیے, لیکن اپنی موت تو ہوئی سو ہوئی, اس کے بعد قیامت جب آئے گی تو پھر تو کوئی کہیں نہیں بھاگے گا, جان کنی کے اثرات نکلے اور لوگ اپنے اپنے اعمال کی طرف چل پڑے. وجات کل نفس ما سائق و شہید, اور حاضر ہوگا ہر شخص اس طرح کس کے ہمراہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. اب یہ سائق اور شہید کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ وہی دو فرشتے ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا, ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لائے گا اور دوسرا اس کے خلاف گواہی دے گا. کوئی کہتے ہیں نیک کام کرنے والوں کے لیے اچھا استقبال ہے اور برے کام کرنے والوں کے لیے برا استقبال ہے. اگلی آیتوں کو سوچئے اور سنیے, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا, اے انسان تو عمر بھر غافل رہا اس دن سے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, بس آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, سو آج تیری بینائی بڑی تیز ہو چکی ہے، تیری آنکھیں کھل گئیں۔ ساری زندگی غافل رہے، اب تمہارے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آنکھوں پہ پڑے ہوئے تعصب کے، خواہش کے پردے ہٹ گئے۔ آج تمہیں وہ دکھ رہا ہے جو کل تک نہیں دکھتا۔ ہمارے ہاں مرنے والے پہ کہتے ہیں آج اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، بند نہیں ہوتی۔ فکشفنا ان کا غطاء، پردے کھلتے ہیں، کیونکہ اگر آنکھیں بند ہوتی نا تو وہ دکھتا نا جو اب دکھتا ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہیں جو ہمیں نہیں دکھتا، ان کو تو اور دکھنے لگتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ کہاں آئی ہے یہ آیت؟ موت کی سختیوں میں، اور ظالموں نے اس آیت کو وظیفہ بنا دیا نظر کی تیزی کا۔ میں نے خود لکھا ہوا کسی کے ہاتھ میں دیکھا، کسی نے کہا چیک کریں مجھے، کسی نے آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے میری، اس پہ ایک وظیفہ دیا قرآن کا۔ جب میں نے پرچی کھولی تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ ہے نا قرآن کے ساتھ مذاق، کھیل، کوئی پتہ نہیں کب، کہاں، کس طرح، کیا ہونا ہے، اور کھول کے اپنے مطلب کے لیے قرآن کو یاد کرتے ہیں، کہاں خیر ملے گی؟ جیسے یہود کے علماء نے کیا تھا نا، ساری جنت کی آیتیں دنیا کے لیے کر دی۔ انہوں نے جنت ماوا کی جگہ، فلسطین کے قریب ایک جگہ ہے میریا سا کچھ نام ہے، اس کو بنایا ہوا، کہتے ہیں یہ ریورز آف لینڈ۔ آج بھی ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں، سورت محمد میں ہم نے جنت کی جن نہروں کا ذکر پڑھا، یہود نے اپنی کتابوں میں یہ اسرائیل کے قریب ایک لینڈ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا تو وہ قرآن سے سارے فائدے دنیا میں لینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دن حال کیا ہوگا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے۔ اب اس دن باتیں ہوں گی، اور تو کوئی پاس ہوگا کوئی نہیں۔ یہ ساری کہانیاں وہ سائق اور شہید اور اصحاب یمین اور شمال والے فرشتے کی چل رہی ہیں۔ اس وقت انسان کی باتیں صرف اپنے فرشتوں سے ہوں گی۔ وہ کہے گا میرے پاس تمہاری ساری زندگی کا مال نامہ بالکل تیار ہے، تم غافل رہے، آج سب کچھ موجود ہے قرین، میں آج تمہارا ساتھی ہوں، زندگی بھر تھا وہاں بھی رہا، یہاں رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ اللہ کے پاس عرض کرے گا کہ اللہ، یہ ہے وہ شخص جس کی نگہداشت آپ نے میرے سپرد کی تھی، اور یہ ہے وہ صحیفہ عمل جو بڑی دیانت سے میں نے تیار کیا ہے، اب جو فیصلہ مناسب ہو صادر فرما دیجئے۔ اتنے زبردست قسم کے ریکٹ ہوں گے، کیا کہا جائے گا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں جھونک دو ہر کافر اور سرکش کو۔ 10 خوبیاں لکھی جا رہی ہیں یہاں جہنم میں آنے کی، 1, 2, 3 لکھ کے خود ہی کر لیجئے گا۔ کہا جہنم میں جھونک دو ہر کفار، ناشکرا اور پرلے درجے کا منکر، دونوں میں آتا ہے۔ انیت، حق سے اناد رکھنے والا، سرکشی کرنے والا۔ تیسری بات مناع للخیر، حق سے روکنے والا۔ چوتھی بات معتدن، حد سے بڑھنے والا، ٹرانسگریشن، ایکسٹریمزم۔ اور مریب، شک کرنے والا، شک میں ڈالنے والا، حق کو پہچان کے اس کو مسترد کرنے کرانے والا۔ منا، کثرت سے روکنے والا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے لگو تو اندر سے پکارتا تھا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھ لو، ابھی سوچ لو، ابھی اور زندگی ہے۔ کنجوس کے معنوں میں یہاں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے لیے خرچ کرتے ہوئے اندر سے روک لیا جاتا تھا، کسی پہ اس کو ترس نہیں۔ اور موتت، حق اور انصاف کی حدود کو پامال کرنے والا، ہر چیز میں ایکسٹریمزم تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہن آخر، جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ۔ یہ 10 کام کر کے آنے والا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس جھونک دو اس بدبخت کو عذاب شدید میں۔ اللہ کسی کو بغیر کسی ثبوت کے نہیں جہنم میں ڈالے گا۔ آپ کی عدالتیں ڈالتی ہیں، وہ تو بے قصوروں کو جیل میں ڈال دیں کچھ بھی کہہ کے، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرے گا۔ یہ پوری چارج لسٹ تیار ہو رہی ہے انسان کے خلاف کہ جس کے کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہاں جا کر ہوگا کیا؟ قال قرینہ، اس کا ساتھی یعنی شیطان بولے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب، میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، ولیکن کانا، فی دلال بعید، بلکہ یہ تو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ پیچھے پڑ چکے ہیں سورت ابراہیم میں، شیطان کیا کہے گا، میں نے مجبور نہیں کیا تھا۔ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ، میں نے کبھی اس کو کہا تھا کہ یہ زبردستی کرے، میں نے تو صرف اس کو خیال دلایا تھا، یہ خود ہی بھٹکا ہوا تھا۔ ابھی لڑائی ہو رہی ہے کس کی، انسان کی اور اس کے شیطان کی۔ اب آوازیں تھوڑی بلند ہوں گی تو اندر سے ڈانٹ پڑے گی۔ قال لا تختصموا لدي، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت جھگڑو میرے روبرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں۔ کہاں سنائی تھی؟ جس کو لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ کہاں بتائی تھی؟ جس کو لوگوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ما یبدل القول لدیا، میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا کہ تم کو، کہ سب کو ایک جگہ کر دوں، میرے سامنے یہ نہیں ہوتا۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میرا قانون اٹل ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم تھوڑی کرتا ہوں، میں تو نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پہ۔ میں آگ میں ڈالوں گا تو میرے پاس پوری لسٹیں موجود ہیں، ان کے کرتوت ہیں، ان کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں، ان کی سرکشیاں، انہوں نے قانون توڑے، انہوں نے حقوق پامال کرے، انہوں نے دنیا کے اندر خرابیاں ڈالی، ظلم و زیادتی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ میں ایسے تھوڑی ٹھولوں گا، ایسے لوگوں کے بارے میں میرے سامنے کوئی بات ہی نہ کرو۔ ما یبدل القول، یوم نقول لجہنم، اور جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، ہل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ یہ امتلأتی وہی ہے جو ملا ہے، ملا بھرنا، میم لام حمزہ، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کے ہیں، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول ہل من مزید، تو وہ جواب میں کہے گی کوئی اور بھی ہیں۔ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ کہیں گے بھر چکی ہو، وہ کہے گی اور ہیں کوئی تو لے آؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے اندر تو بہت جگہ۔ وَيَقُولُ حَلْ مِن مَزِید، یہ کون تھے حَلْ مِن مَزِید، جن کی زندگی تھی ہی حَلْ مِن مَزِید کلچر والی، جو دنیا میں ہر وقت اسی تڑپ میں تھے، حَلْ مِن مَزِید، کچھ اور بھی ہے دنیا بنا لوں، کچھ اور بھی حرام بھر لوں پیٹ میں، کچھ اور بھی خرابیاں بھر لوں۔ جن کو دنیا میں حَلْ مِن مَزِید کی تڑپ تھی، ان کو جہنم میں کہا جا رہا ہے کہ جہنم ان کو لے کر کہے گی ہے کوئی اور بھی لے آؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جب سارے لوگوں کو ڈال دے گا، پھر بھی جہنم میں جگہ رہے گی، پھر اللہ اس پہ اپنا پاؤں رکھ کے اس کو بند کر دے گا، سیلڈ۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کو پتا ہے، غیب کا معاملہ۔ جیسے آپ کوکر میں ڈال کے چیزیں اوپر سے ٹائٹ بند کر دیتے ہیں نا، اندر ہی روسٹ ہو جائیں گے، یقین آتا ہے؟ سوچے ذرا، اپنا سوچیں، کسی کا سوچے، کسی کافر فاجر کا سوچیں، دل چاہتا ہے کوئی جہنم کے تنور میں بند ہو جائے؟ نہیں ترس آتا ہمیں انسانیت پہ، ہمیں تو خود پہ ترس نہیں آتا، ہمیں دوسروں پہ کہاں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ قد قدمت الیکم بالوعید، میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ کہاں بتایا تھا؟ اپنے کلام میں بتایا، انبیاء کرام کے ذریعے بتایا، کتابوں پہ بتایا، پھر کہا میں ظلام نہیں ہوں، ظالم نہیں ہوں، میں بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں، میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کہ ایسے ہی لوگوں کو پکڑ پکڑا کے دے دوں۔ اللہ اکبر، سورت ملک میں آتا ہے کہ جہنم غصے سے چیخے گی، کل مول کی یفی خفوجن سالہم خزنتہا، اس سے پیچھے والی آیتوں میں آتا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، غیظ سے، غصے سے بپھرے گی، غصہ کرے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جہنم ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنا کھانا مانگتی ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھوکی ہے، خالی جل رہی ہے، جیسے پتیلی خالی چولہے میں رکھ دیں جل کے راکھ ہو جائے گی، اس میں کچھ ڈالتے ہیں تو چیز پکتی ہے، خالی برتن خود جلتا ہے، روز خود کھانا مانگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا گرم ہے کہ اس کی دیواروں نے اس کو کھانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ 3000 سال تک جہنم کی آگ جلائی گئی تھی، فرشتے بار بار آ کے اللہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال میں بالکل سرخ ہو گئی، انگارہ ہے، کا اور جلاؤ، ابھی تھوڑی، اللہ کا صبر بہت ہے دنیا میں، اس کے بندے مرتے ہیں، اس کے دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، اللہ صبر کرتا ہے نا۔ پھر 1000 سال جلائی، فرشتے آئے، کب تو دھواں دھواں ہو گئی، سموکی کور جلاؤ. پھر 1000 سال کے بعد جب آئے تو کب تو اللہ اتنی سیاہ ہو چکی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ہاں اب یہ کافروں فاجروں کے لیے تدو منا دوبارہ وطب اللہ. آگے ہم پڑھیں گے جہنم ہر اس کو بلاتی ہے جو منہ پھیر کے جا رہا ہے دنیا سے اور سرکش بنا بیٹھا. یہ کھیل نہیں ہے, یہ کوئی پیار کا نام نہیں ہے جہنم و سویٹ جہنم. یہ حقیقت ہے, یہ ریئلٹی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ایسی کر دے گا؟ اب یہ ساری باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ آپ کہیں گے جہنم کیسے بولے گی, تو میں کہتی ہوں کہ یہ میری زبان کا ٹکڑا کیسے بول رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ زبان کو بلا سکتا ہے کیا جہنم سے نہیں پوچھ سکتا؟ ہماری زبان میں ہم کئی ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس سے ہمیں بے جان چیزوں کا بولنا ثابت ہوتا ہے. تلاوت سنتے ہیں صرف یہ آخری چند آیات کی اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ رکھ کے سنیے.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہی ہے رحمت کہ جب انسان کا دل ڈرنے لگتا ہے, جب وہ خوف کھاتا ہے اس کی باتوں کو سن کر, تو ساتھ ہی پھر جنت اور جنت سے پہلے جنت میں لے جائے جانے والے اعمال دیکھتے ہیں. آیت 31 سے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے اور وہ ان سے دور نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ہاں سما تو ودون
یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. کس سے؟ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تیسری خوبی کیا ہے اس میں؟ من خشی الرحمن بالغیب، اور جو ڈرتا تھا رحمان سے دن دیکھے. چوتھی خوبی؟ وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا. کیا کہا جائے گا اس کو؟ ندخلوها، یا اس کو پیچھے سے ملائیں گے، اس کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے. اور تیسری بات، لہم ما یشاؤون فیہا، انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے. اور چوتھی بات، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے ایک اور پیکج جو آفر کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے والوں کے لیے ہے. آئیے ایک ایک خوبی کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ جنت کو دیکھ کر رال ٹپ کے وہ چیزیں دیکھ لیں کہ جو کام مطلوب ہیں. پڑھنے والا اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اسی سے کلام کر رہی ہے. اور قرآن پاک کا یہ بھی ایک عجیب حسن ہے، ایک ہی آیت میں یا ایک ہی بات کرتے ہوئے آدھی بات حاضر کے سیگوں میں ہوتی ہے اور آدھی غائب کے سیگوں میں. تم سے وعدہ کیا گیا، ہم سب اپنے پاس لکھیں، میرا رب مجھ سے وعدہ کرتا ہے. اللہ سے زیادہ سچا کون ہے جو وعدوں کو پورا کرے؟ وعدہ کس کے لیے ہے؟ لِکُلِّ اَوَّاب، ہر اَوَّاب کے لیے. پہلے تو دیکھیں کہ نام کتنا خوبصورت ہے، اگر آپ کسی کا رکھیں اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ اَوَّاب بن جائے. کس کو کہتے ہیں اَوَّاب؟ پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن یہاں ہم تھوڑی سی پھر دیکھیں گے. اَوَّاب کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والے کو. کس کی ڈیفینیشنز لکھے؟ ہر وہ شخص جو گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اَوَّاب میں رجوع ہے نا، پلٹ کر آنا، توبہ والی روٹ ہے اس کا بھی. آب یابو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ایک دعا میں بھی ملتا ہے. ابن مسعود اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ اَوَّاب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر لے، یعنی تنہائی میں، اور ان سے استغفار کرے. ایک اور تفسیر، اَوَّاب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے. پلٹنے والا، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے کمپس کی طرح، اَوَّاب کون ہوگا؟ اگر آپ اَوَّاب کی تفصیلات دیکھ لیں تو اَوَّاب وہ ہے جس نے نافرمانی اور خواہش نفس کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر اطاعت اور اللہ کی رضا جوئی کا راستہ اختیار کر لیا. اَوَّاب وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ہر اس چیز کو اختیار کر لے جو اللہ کو پسند ہو. اور اَوَّاب وہ ہے کہ بندگی کی راہ سے ذرا سا اس کا قدم ہٹے تو گھبرا اٹھے اور توبہ کر کے بندگی کی راہ پر پلٹ آئے. اور اَوَّاب وہ ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اپنے تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور اس سے بڑھ کے حفیظ، حفیظ کون ہے؟ حفظہ یحفظو، حفاظت. اس سے مراد وہ شخص جو اللہ کی حدود اور اس کے فرائض اور اس کی حرمتوں اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرے. کس کس کی حفاظت کرتا ہے حفیظ؟ حدود اللہ، فرائض اللہ، حرمتیں جو اللہ نے مقرر کی، اور امانتیں. اوف بالعقود، سورت مائدہ کی پہلی آیت. اور ان حقوق کی نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہوں، بندوں کے بھی اور رب کے بھی. اور جو صحت و پیمان کی نگہداشت کرے جو ایمان لا کر اس نے اپنے رب سے کیا، یعنی لا الہ الا اللہ. اسی طرح حفیظ وہ ہے جو اپنے اوقات، یعنی اپنے وقت اور اپنی قوتوں اور اپنی محنتوں اور کوششوں کی پاسبانی کرے.
کہ ان میں سے کوئی چیز غلط کاموں میں ضائع نہ ہو. سوچیے ذرا خود کو پوچھو، اپنے وقت کی حفاظت کرتی ہوں؟ اپنی انرجی سیو کرتی ہوں کہ اللہ کے دین کے کام کر سکوں؟ اپنی محنت کدھر کس رخ پہ کرتی ہوں؟ کوششوں کا رخ کیا ہے میری؟ کیا حال یہ تو نہیں کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دنیا کے لیے کوششیں کرتے رہیں اور سوچیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، آخرت کے لیے کام کیے، کوششوں کا بھی رخ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حفیظ وہ ہے جو توبہ کرے اور پھر اس کی حفاظت کرے، پھر اسے نہ ٹوٹنے دے، جو ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں میں نے اپنے قول اور فعل میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی. اگر آپ یہ ساری تعریفیں اپنے اوپر لے کے سوچیں تو کیا حقیقت میں کوئی نقطہ زندگی کا خالی رہ جاتا ہے جو لفظ اواب اور حفیظ میں نہ آیا؟ پوری زندگی کا ایک پیکج ہے. مجھے تو یہ دو لفظ پڑھتے ہوئے کیئرفل پرسن کا خیال آتا ہے، جو بہت محتاط ہوتا ہے، جو ایک ایک منٹ، ایک ایک ڈالر، ایک ایک کرون، ایک ایک سوچ سنبھال کے رکھتا ہے. وہ کسی کی ایسی بات سننا ہی نہیں پسند کرتا کہ جس طرح بعد میں اس کے ذہن میں رہے اور وہ اپنے کام نہ کر سکے. وہ کوئی ایسے غم اپنے دل میں پالتا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ کی کتاب اچھی نہ لگے. اسی طرح اواب اور حفیظ کی کچھ باتیں جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہیں. فرمایا کہ اواب اور حفیظ وہ ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم انی استغفرک مما اصبت فی مجلسی ہذا. ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے، یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے جو اس مجلس میں سرزد ہوئے ہوں. اور دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم اب قرآن کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں ضروری چیک کرنا ہے کہ اواب کے بعد اب حفیظ بھی بن گئے کہ نہیں، پلٹ پلٹ کے اپنی توبہ کو توڑ تو نہیں رہے، اپنے گناہوں کو مزید دوبارہ دہراتے تو نہیں ہیں. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں یعنی اشراق کی نماز پڑھ لے تو وہ اواب اور حفیظ ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اواب بنا دے. اللہ کا ذکر، اللہ پر بھروسہ، اسی طرح اواب اور حفیظ میں اللہ کا ذکر کرنے والا، خوشی اور غم میں اللہ پر توکل کرنے والا بھی آتا ہے. اسی طرح متوکل کے معنوں میں بھی اواب آتا ہے، جو اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو. ہے نا یہ وہی بات کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایسے لگتا ہے کہ اب دن بدن اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ بھی تالے لگانا چاہتے ہیں، ہماری سوچوں پہ بھی، ہمارے کانوں پہ بھی. اسی طرح ایک اور تعریف آتی ہے، قتادہ ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، اس کی گراں قدر نعمتوں کا شکر کرے، اور جو قوتیں اور صلاحیتیں اور جو وسائل اور اختیارات اسے بطور امانت دیے گئے اس میں خیانت نہ کرے، بے شک یہی لوگ اس قابل ہیں کہ جنت ان کے قدموں میں حاضر کی جائے گی. تیسری صفت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، من خشج الرحمن بالغیب. اتنا خوبصورت جملہ دو تین دفعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تیسری صفت جن لوگوں کو جنت کے وعدے دیے گئے ان کی کیا ہے؟ کہ باوجود اس کے کہ ان کو رحمان نظر نہیں آتا تھا اپنی آنکھوں سے، ان کے حواس اس کو محسوس نہیں کر پاتے تھے، پھر بھی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس کے دل پر دوسری مخصوص قوتوں اور نظر آنے والی زور آور ہستیوں کے خوف کی بنسبت نہ نظر آنے والے رحمان کا خوف تھا، اور ذرا غور کیجئے من خشی الرحمن بالغیب ہونا کیا چاہیے تھا؟ من خشی الجبار بالغیب، من خشی القہار بالغیب، رحمان سے ڈر رہے تو پھر جبار اور قہار سے کتنا ڈریں گے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو بنیاد بنا کر ہر گناہ کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا تھا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا ایسا ہے، اس کی رحمت کے بھروسے پہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہا بلکہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہا۔ یہ آیت حقیقت ایک مومن کے دل کا بہترین عکس پیش کرتی ہے کہ محسوس نہ ہونے، نظر نہ آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے وہ اس طرح ڈرتا ہے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ صفت بندے کو پھر روکتی ہے کس کس بات سے؟ گناہوں پر جری ہونے سے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے، دوسروں پہ زیادتیاں کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک بڑے خوبصورت لفظ دیکھیے کہ خشیہ کا لفظ ہے ادھر، خشیت، ایک ہوتا ہے خوف، ہم کہتے ہیں ہمیں خوف ہے اللہ کا، خوف ہے خدا پیدا کرو، نہیں، خشیت الہی پیدا کرو۔ فرق تھوڑا سا دیکھ لیجئے، خوف عموماً اس ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کے احساس کی بنا پر پیدا ہو۔ مثلا پولیس کو دیکھ کے ہم خوف کھاتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پولیس والے کی طاقت یا اس کی اتھارٹی ہم سے زیادہ ہے۔ اس کے برعکس خشیت کا لفظ کیا ہے؟ اس ہیبت کے لیے بولتے ہیں جو کسی کی عظمت کے تصور سے انسان کے دل پر طاری ہو، یعنی اس میں تقابل نہیں ہوتا۔ آسمان کو دیکھ کے خشیت طاری ہو، پھولوں کو، پتیوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا تصور دل پر آ جائے، کہ بندہ مومن کا دل صرف سزا کے خوف سے ہی نہیں لرستا، ایک عظمت اور بزرگی والی ذات کی ناراضگی کے احساس سے ڈرتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے اوپر ہمیں یقین ہے اور اس کو ناراض کرنے سے رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو تنہائی میں بھی شیطان برائی پر نہیں گھساتا۔ دیکھیے جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تو شیطان ہمارے نفس پہ غالب ہوتا ہے، ہم پہ غالب ہونا چاہتا ہے۔ جس کو رب دکھ رہا ہوگا نا بالغیب، غیب کے ساتھ بھی، وہ کبھی شیطان کی نہیں مانے گا، چاہے وہ گھر میں تنہا ہو، چاہے اس کو کوئی نہ دیکھے، اس کو گناہ کرتے ہوئے حیا آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے مجھ سے حیا نہیں کی اس نے دوسروں سے کیسے کرنی ہے؟ یعنی لوگوں کو دیکھا تو گناہ چھوڑ دیا، اکیلے میں گناہ کرنے لگا، کیا اس نے خشی الرحمن بالغیب کا حق ادا کیا؟ اور چوتھی صفت، وجا بقلب منیب، رجوع والا دل لے کر آ گیا انابت نوب سے۔ قلب منیب کیا ہے؟ ایک طرف رخ کر کے بار بار اسی کی طرف پلٹنے والا، جیسے قطب نما کی سوئی ہمیشہ قطب ہی کی طرف رخ کرتی ہے، آپ اس کو ہلائیں جلائیں، ادھر کریں، آپ گھومیں پھریں، آپ دیکھیں گے پھر گھوم کے یہ قطب کی سمت میں آ جاتی ہے۔ تو بس قلب منیب سے مراد ایسا دل ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک رب کی طرف مڑ گیا۔ پھر ساری زندگی کوئی حالات اس کے ہوں، اچھے یا برے، صحت یا بیماری، دکھ یا سکھ، محفل کے تنہائی، وہ بار بار رب کی طرف پلٹتے، نہ اس کے دکھ اس کو اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں، نہ اس کی خوشیاں اس کو غافل کرتی ہیں، نہ اس کی مصروفیتیں اس کو اللہ کے کام سے روکتی ہیں، اور نہ اس کی سستی اور اس کی تنہائی اس کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے۔ اگر آپ اردو میں اس کا خلاصہ کریں نا قلب منیب کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں دل گرویدہ، جس کا دل گرویدہ ہے اپنے رب کا، ایسا شخص پھر اللہ کے ہاں جگہ پائے گا۔ دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا بار بار خیال جاتا ہے تمہاری طرف، تم کہیں بھی ہو سوچ تمہاری طرف رہتی ہے۔ ایسے لوگ جو زندگی بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اللہ میں وہی ہوں جو تو چاہتا ہے۔ اسی طرح قلب منیب کے بارے میں چند اور اقوال ہیں۔ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ادب کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھے، اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے، یعنی صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے عاجز نہ ہو اور جائے نماز سے اٹھتے ہی اکڑ آنے لگے نہیں بلکہ اس کے اندر ہر وقت یہی کیفیت رہتی ہے, اور ایسے وقت میں پھر وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. بندگی, رضا, تسلیم, عاجزی, اخلاص, اطاعت, یہ اس کی ڈکشنری ہوتی ہے. ایسے خوبصورت صاف ستھرے لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام, اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتیوں کے ساتھ, اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا, کوئی سیکیورٹی پرابلم نہیں, کوئی چیک پوسٹ نہیں راستے میں, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. اب سلام سے مراد کیا ہے؟ ہاں سے تمہارا جنت ہے, اس میں داخل ہو جاؤ جنت میں. سلام کیا ہے؟ سلام کو اگر سلامتی کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر قسم کے رنج اور غم اور فکر اور آفات سے محفوظ ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤں. روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکار لگے گی کہ آج کے بعد کوئی بیمار نہیں ہوگا, آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سچے ذرا اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے بارے میں ایک روایت میں خوشخبری دی گئی کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عبادت میں مصروف تھے تو خدیجہ کھانا لے کر آئیں, تو ان کو آتا دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے, اور جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری کہ جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا, کوئی چیخ چیخ کے وہاں آپ کا سر نہیں خراب کرے گا, کوئی تانے نہیں دے گا, کوئی گالیاں نہیں بکے گا, کوئی الزام نہیں لگائے گا, کچھ تڑپائے گا نہیں. خدیجہ نے بھی کیا نیکیاں کما لی, یہ نصیب سے ملتی ہیں, یاد رکھیں. کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو ان کو ملتی ہے, کچھ دوسرے کی نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں. خدیجہ کا کھانا کھا کر اللہ کے نبی غار حرا میں عبادت کرتے تھے, خدیجہ کو سب کچھ مل گیا. اتنی اس عورت کی شان ہے. اور کسی نے کہا کہ خدیجہ تو بغیر نمازوں کے جنت میں چلی جائے گی نبی کی سفارش سے. کیا قلب منیب تھا خدیجہ کا, کیا خشیہ رحمان بالغیب. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی کسی بیوی کے بارے میں کوئی دل میں خیال نہیں آتا, رقابت کے جذبے نہیں آتے, لیکن اس گڑیا کے بارے میں آتا ہے, سرخ دانتوں والی, سرخ مسوڑوں والی, کچھ اس طرح آتا ہے, کیا آپ اس کو بھولتے ہی نہیں؟ جب کوئی کھانا پکتا ہے, کوئی چیز پکتی ہے, جو خدیجہ کی سہیلیوں کو دیا, صدقے کا گوشت آتا ہے, خدیجہ کی سہیلیوں کو دیا. عائشہ میں سورت کو کیسے بھولوں, کہ جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو خدیجہ کے دوپٹے کی دھجیاں میرے ان زخموں پہ پھاہے بنتی تھی. خدیجہ نے مجھے اس وقت مانا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا, تو کیا نہ اللہ اس کو کہے کہ ادخلوها بسلام, سلامتیوں کے ساتھ. دنیا میں ہم چاہتے ہیں دنیا سلامتی والی بن جائے, نہ بیماریاں آئیں, نہ دکھ آئیں, نہ پریشانیاں آئیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس کو یہ خواہش ہے وہ پھر وہ کام کرے جو وہاں جا کر انسان کو فائدہ دیں گے. اس دنیا میں دکھ بھی آئیں گے, سکھ بھی آئیں گے, دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. دیکھیے ایمان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں نا, تو دکھ یا سکھ آپ کے دو بچے ہیں بس, یہ کہیں گے, یا دو بھائی ہیں, یا آپ کی دو آنکھیں ہیں. جس طرح آپ کو ایک آنکھ پیاری ہے دوسری بھی پیاری ہے نا, آپ کا ایمان آپ کو بتائے گا کہ آپ کو دکھ بھی پیارے لگتے ہیں, سکھ بھی پیارے لگیں گے. کسی کو اپنا ایک بچہ کتنا ہی کیوں نہ پیارا ہو, دوسرے کو چھوڑتی تو نہیں ہے. خود سے پوچھیں کہ اللہ کی رضا, اللہ کے فیصلے, اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر مجھے اتنی پیاری لگتی ہے جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے اچھے لگتے ہیں جو میں بہت پسند کرتی ہوں. قلب منیب کسی معاملے میں چوں چراں کر ہی نہیں سکتے. مان لیجیے سلامتی, اس کی نظریں صرف رب پہ لگتی ہیں, اس کو کسی کی طرف دیکھنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر لگتا ہے. اور اگر آپ بھی سلام کو سلام کے معنوں میں لے لیں جو ہمارے یہاں عام طور پہ معروف ہے, تو مراد کہے کہ جب جنت میں جائے گا انسان تو چاروں طرف سے سلامتی ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام, سلام قولا من رب رحیم, فرشتوں کی طرف سے سلام, جنتیوں کا آپس میں ایک دوسروں کے لیے سلام, سلام سلام قیل سلاما سلاما. سورت واقعہ آگے آنے والی آپ پڑھیں گے اس میں کہ جنت میں سلامتیوں ہی کی بات ہوگی, کوئی کسی کو کچھ اور نہیں بولے گا، ہائے بائے شائے نہیں ہوگا، خوش آمدید، ویلکم، آؤ دیکھو کیا کچھ تم نے اپنی نفسوں پہ مشکلات سہی تھی، اللہ نے بچا لیا، جو ساری زندگی اپنے دل کو قلب سلیم بنائے گا اس کو وہاں سلامتیوں کی پکار ملے گی۔ کہنا لوگ کہتے ہیں بڑا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، میں نہیں مانتی اس بات کو، میں کہتی ہوں کہ کہنا زیادہ مشکل ہے۔ ایک دفعہ جب ایک دفعہ آپ پہ وہ کیفیت آ جاتی ہے، پھر دو عالم سے بے گانا کرتی ہے دل کو۔ خود کو پوچھیں، کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں، دل میں یہ چار کیفیات آ چکی ہیں، پھر اللہ کہے گا ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اس کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوگا، تمہارا سرٹیفکیٹ کینسل نہیں ہوگا، ٹکٹ ایکسپائر نہیں ہوگا، اس کا مونوسکوٹ کینسل نہیں ہوگا، ہمیشگی، خلود، خلد سے، ہمیشگی کے لیے، کوئی وہاں جانے کے بعد تمہیں وہاں سے نکال ہی نہیں سکتا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، کوئی انتظار نہیں، فوراً حاضر، صرف خواہش۔ پیچھے ہم پڑھ چکے، تدعون، بلائیں گے، پکاریں گے، یعنی آرڈر کریں گے، یہاں کہا صرف خواہش کریں گے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہوگی تو حمل اور وضع حمل، یعنی پریگنینسی اور ڈیلیوری، پھر بچے کا بھرنا، یہ سب ایک ہی ساتھ میں ہو جائے گا، فوراً کے فوراً یہ سب کچھ ہوگا، کچھ کہنے کی زبان سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جو چاہیں گے ملے گا۔ تم اس دنیا میں اللہ سے پوچھ پوچھ کے چاہو کام کرو، تو بتا اللہ میں کیا کروں، وہاں اللہ تمہیں پوچھے گا بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو اپنی پسند سے چیز دے دے، وہ بھی یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اختیار دیا جائے تو آپ اتنی اچھی مہنگی چیز نہیں لیں گے اس سے، لیکن جو چیز آپ کو اپنی پسند کی مل جائے، چاہے وہ 100 روپے کی ہو، آپ کو اس کی خوشی بہت ہوتی ہے، کہتے یہ میری پسند کی چیز ہے۔ جنتیوں کو یہ کہا کہ جو تم چاہو گے، یہ نہیں کہا کہ لہم جو ماں نشا، جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے، اللہ وہ بھی دے گا، کچھ اللہ کی پسند کا، کچھ ہماری، فرق پتہ کیا ہے، اس دنیا میں اللہ کی پسند کا دین لے لیا ایمان والے نے، تو وہاں اللہ اس کی پسند کا دین دے دے گا اس کو۔ دو چاہتے ہیں، ایک تیری اور ایک میری، اس دنیا میں وہ کر لو جو اللہ کی چاہت ہے، اس دنیا میں وہ ملے گا جو تمہاری چاہت ہے، اور جو دونوں چاہتوں کو ایک جگہ لینا چاہتے ہیں نا، تو وہ دھوکے میں ہیں، وہ خطروں میں ہیں، کچھ نہیں ان کو ملے گا اس کے سوا۔ آپ دیکھیے کہ 5 صفات ہیں، تقویٰ، رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی نگہداشت، اب جو تعلق بنا ہے نا اس کو ضائع نہ کریے گا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ ہمارے کہتے شروع شروع کی شادی ہے، خوب لاڈ چکر دیکھو ایک دوسرے کے، لاڈ چاؤ کرو، پھر سال دو سال بعد پھر بچے ہو جاتے، پھر پرواہ بھی نہیں رہتی، نہیں، تعلق بنانا بہت آسان ہوتا ہے، تعلق کی نگہداشت بہت مشکل ہے۔ اور چوتھی صفت ہے، اللہ کو دیکھے بغیر اس کی رحیمی پر یقین رکھنے کے باوجود اس سے ڈرنا۔ اور پانچویں، قلب منیب لیے ہوئے اللہ کے پاس پہنچنا مرتے دم تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ملے گا کیا جو چاہو گے، بس اتنا ہی، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس تو اس سے بہت زیادہ، ہم تو وہ بھی دیں گے جس کا انسان نے تصور نہ کیا ہوگا۔ سورۃ سجدہ میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا، یہ ان کے عملوں کی، ان کی کمائیوں کا بدلہ۔ تو پھر یہ کیا ہے، لدینا مزید، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں ایک تو وہی ہے کہ وہ نعمت ہے جس کا تصور نہیں ہوا، ارادہ بھی کیا نہیں، سوچا ہی نہیں۔ بس آپ دیکھیے، کوئی چیز مانگے گا تو سونے کی مانگ لے گا نا، کیونکہ سونا دیکھا ہوا، اور جس نے ڈائمنڈ دیکھا نہیں، سوچا نہیں، یا کوئی اس سے کوئی اور قیمتی چیز، وہ کیسے مانگے گا؟ اللہ جنت میں وہ نعمتیں بھی دے گا جو اس دنیا میں نہ ہم نے دیکھی نہ سنی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا خطر على قلب بشر، اور جس کا خیال کسی بشر کے دل میں نہ آیا۔ لیکن لدینا مزید کی جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، حضرت انس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اس مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, روایت ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والا بھیجیں گے جو ندا دے گا, جسے سب سنیں گے, اے جنتیو, اللہ نے تم سے الحسنہ اور زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے. حسنہ ہم پڑھ چکے پیچھے سورت رعد میں. حسنہ سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد رحمان کے چہرے کی طرف نظر کرنا, اور میٹنگ بھی اللہ تو اب کئی دفعہ دیکھ چکے. وہاں جا کے اللہ کے چہرے کا دیدار جب ہوگا سب بھول جائے گا. پیچھے اپنے غور کیا جہنم کے تذکرے میں کیا تھا, حل میں مزید اور بھی ہیں تو لیا میں تو ان کو بھی لے لوں گی, اور یہاں کیا ہے, ولدینا مزید. حدیث میں آتا ہے کہ جنت بھی بھری جائے گی اور جہنم بھی. سارے لوگ جن کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں اور بہت جگہ پائیں گے. کوئی یہ نہ سوچے کہ جگہ فل ہو گئی اس لیے ہماری باری نہ آئی, ہماری جگہ نہ آئی, نہیں. اور بالآخر اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا, اس سے جنت کو بھریں گے. جنت میں کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی. اسی طرح جہنم کا تم سنی چکے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ کر اس کو بند کر دیں. اب اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تاریخ کی بات کرتے ہیں کہ تم کو پہلے نہیں ہو, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. اور قریش مکہ سے پہلے بھی ہم نے برباد کر دیا بہت سی قوموں کو جو شوکت اور قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھی, بس وہ گھومتے رہے شہروں میں. کیا عذاب الہی سے انہیں تو پناہ گاہ ملی؟ اس آیت کو تو پڑھتے ویسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ سر پہ اپنی بوریاں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ احساس سے لا رہے ہیں کہ دیکھو تم آج اپنے آپ کو اس نبی کے راستے کی رکاوٹ بناتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ تم اس نبی کی دعوت کو روک سکو گے, یا تم اس بات کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے ہو کہ ہمارا کلچر, ہماری سوچ, ہماری تھنکنگ, ہمارا انٹرلیکٹ زیادہ حاوی ہے اسلام پہ, قوت پہ. تم سے پہلے تو زیادہ شدید قوتوں والوں کو توڑ دیا, وہ بھی اپنی قوتوں پہ, اپنی فوج پہ مان کرتے تھے. انہوں نے بھی لشکر کشیاں کی تھیں, ان کے بھی ڈنکے بچتے تھے, ان کے بھی سکے رواں تھے, انہوں نے بھی اپنی زمین میں معاشی اور معیشت اور اپنی معاشرت کو مضبوط کیا ہوا تھا. وہ بھی فخر کرتے تھے کہ ہم سے بھی زیادہ کس کا کلچر اچھا ہوگا. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی, حل میں محیص, کوئی پناہ گاہ ہوئی, کوئی خوشحالیاں ان کی کام آئیں, کوئی مال کام آئے, وہ گھر ان کے کام آئے, گھروں نے تو ان کو چند فٹ جگہ نہ دی قبر بنانے کے لیے, بچوں نے تو ان کو چار دن اپنے پاس نہ رکھا جب ان کا سانس اکھڑ گیا, تو جب ان کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکا تو تم کس بات پہ نخرے کرتے ہو, تم کس چیز پہ بڑے بنتے ہو؟ یہ جو لفظ نقبو ہے, نقبو فی البلاد تنقیب سے ہے, اس کا اصلی معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا, پھاڑنا. محاورے میں زمین میں دور دراز ملکوں تک پھیلنے چلنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل, یہ تو انٹرنیشنل چین ہے, ہمارے تو پوری دنیا میں آفیسز ہیں. یہ بات ہے ادھر کہ ان کی تجارتیں, ان کے کام اتنے تھے, ایک جہاز سے اترتے تھے دوسرے میں بیٹھ جاتے تھے, اتنی دولت تھی, اتنا کچھ تھا, بیمار ایک ملک میں ہوتے تھے علاج کے لیے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے تھے, پانی ان کا کسی دوسرے ملک سے آتا تھا, لاکھوں کروڑوں صرف ان کے نوکروں کا خرچہ ہوتا تھا. لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم ان کو نہ بچا سکا. اللہ کی پکڑ کے آگے کون بچے؟ ان فی ذلک لذکرا, بے شک اس میں تو نصیحت ہے. ہرے کے لیے نہیں, لمن کان لہ قلب, اس کے لیے جو دل رکھتا ہو, دل بینا, او الق السمع, یا کلام الہی کو کان لگا کر سننے کی طرف متوجہ ہو, وہو شہید, اور وہ حاضر بھی ہو. پھر تین باتیں آ گئیں. اس صورت کا انداز دل کو توڑ کے رکھنے والا ہے. ایسے لگتا ہے اللہ ہماری زبانیں سیدھی کروا رہا ہے, ہمارے دل سیدھے کروا رہا ہے, ہمارے کان سیدھے کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے نصیحت تو وہ لیں گے, پچھلی قوموں کی تباہیاں, پچھلی قوموں کی پکڑ سے فائدہ تو وہی لے گا, لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو. دل تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں, پھر دل سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے. بہت اہم نقطہ ہے, قلب گوشت کا ٹکڑا نہیں, عقل ہے. چونکہ عقل کا مرکز قلب ہے اس لیے اس کو قلب سے تعبیر کیا گیا. دوسری تفسیر قلب کی یہاں کی گئی حیات, زندگی, کہ جس کے دل میں زندگی ہو. دل مردہ دل نہیں, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے مرض امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. جب قوموں کے دل مر جاتے ہیں نا تو ان کی حیات ختم ہو جاتی ہے. تو قلب سے مراد حیات, زندگی, جن کے اندر زندگی ہوتی. جو دل زندہ ہوتے ہیں وہی نصیحت لیتے ہیں, وہی عبرت لیتے ہیں, اور مردے تو کیا فائدہ لیں گے. دلوں کے اندر جب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی دل زندہ نہیں ہوں گے. لکھ لیں, آپ کی گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے, آپ کا پیٹ روٹی سے چلتا ہے, کھانے سے چلتا ہے, آپ کا دل یاد الہی سے چلتا ہے. اس کی گیس, اس کی انرجی, جو اس کا فیول ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کی یاد. جب قوم دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی یاد, اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان غور و فکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے وہ القی السمع, پھر کان ڈالنے پڑتے ہیں. القا کا لفظ القا سے ہے, سمع کے معنی کسی بات کی طرف کان لگانے کے لیے آتے ہیں. اور وہو شہید, وہ حاضر بھی ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو دو شخصیات بیان کی گئیں. علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں, لمن کان لہ قلب, دل کو لگانا پڑتا ہے, جس چیز میں آپ کا دل آ جاتا ہے وہ چیز مشکل نہیں رہتی. اور دوسری چیز او القی السمع وہو شہید. یہ دو مختلف درجے ہیں. بہت ہی خوبصورت تفسیر اس کی کسی نے کی, کہتے ہیں کہ پہلا دل کاملین امت کا ہے, یعنی علماء کا, استادوں کا, بڑوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ لمن کان لہ قلب, وہ پہلے دل ڈالتے ہیں, اللہ کی محبت, اللہ کی یاد ان کے دلوں میں آتی ہے, وہاں سے انرجی ملتی ہے. اور دوسرے القی السمع وہو شہید, یہ دوسرے درجے کے لوگ, متبعین, مخلصین, متعلمین, جو ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے دلوں کو بھی اگر اپنی معرفت دیتا ہے اور وہ اس معرفت کا رس دوسروں کے کانوں تک گھولے, شرط کیا ہے کہ دوسرے سن کے شہید ہوں, دل حاضر ہوں, تمام حاضر ہوں, تو ان کو اس چیز سے فائدہ مل جاتا ہے. جو وحی آئی اس کو غور سے سنا, جو سن رہا ہو تو دل بھی حاضر ہو, اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو جسم بھی موجود ہو اور دل بھی موجود ہو. ایک مفسر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ نہیں ہوتا کہ جب آیات الہی کی تلاوت کی جائے اس وقت ان کا جسم تو موجود ہو لیکن ان کا دل غائب ہو. ایسے لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہی ضرورت ہے آج ہم سب کے لیے. جو کان ہی نہیں ڈالتے, جو دل ہی نہیں ڈالتے, ان کو قرآن صرف انسائکلوپیڈیا دکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرو, سورت کے شروع میں بھی کائنات کے دلائل تھے, یہاں بھی ہے. ہم اپنے دلوں کو بس دیکھ لیں, کیا واقعی ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں؟ ہم واقعی غور سے سنتے ہیں؟ دل کا دماغ کھلا ہوا ہے. ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نا, یہ پوری جگہ مجسم ہے. ہر عضو پورا جسم ہے, اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور بے شک ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو چھ دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور ہمیں تو تھکن نے چھوا تک نہیں. پیچھے بات اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہو گئی تھی, چھ دن کون سے ہیں. لغوب لغب سے ہے, کوئی تھکن نہیں آئی, ہم پریشان نہیں ہوئے, ہمیں کوئی مشکل نہیں لگا. تمہاری عمارتیں چھ چھ سال میں نہیں بنتی, بن جائیں تو چلتی نہیں, سنبھلتی نہیں, تم سے اتنے مشکل ہے یہ کام کرنے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا افعینا, کہ ہم تھک گئے, کیا ہم پریشان ہو گئے. مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ نبی, یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ذات کے قاصد کو جھٹلا رہے ہیں. اس لیے جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو, وہ اپنے حال کو خود دیکھ لے گا. اللہ نے دو کائنات بنا دی, وہ اس کو چلا بھی سکتا ہے. اس کو کسی زندہ کسی مردہ کی ضرورت نہیں کہ جو اللہ کی اس کائنات کے اندر کچھ اپنا بھی دخل دے۔ باقی رہ گئی بات ان لوگوں کی، سورت کے مضمون پہ آ جائیں جو انٹروڈکشن میں آپ کو دیا تھا۔ مشکلات کا دور شروع ہو چکا تھا تو کہا فاصبر علی ما یقولون، بس آپ صبر کیجئے ان کی دل دکھانے والی باتوں پر، بس صبر کا پھاہا رکھ لیں دل پر۔ اور وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور کب؟ ومن اللیل، اور رات کے وقت بھی۔ فسبحوا، اس کی پاکی بیان کیجئے، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد بھی۔ پانچ نمازیں اس نے ثابت کر دی گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلوع آفتاب سے قبل مراد ہے نماز فجر، غروب سے قبل سے مراد ہے ظہر اور عصر، اور من اللیل سے مراد ہے مغرب اور عشاء، اور ادبار السجود سے مراد ہے نوافل تہجد، یا وہ فرائض کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں یا جو بھی کچھ ہے۔ اسی طرح ادبار السجود سے مراد وہ اذکار بھی ہیں جو فرض نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اور ایسی روایتیں آپ کو پیچھے سنا چکے ہم لوگ۔ ہر فرض کے بعد آپ 33 بار سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اوپر پڑھتے تھے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی تعریفیں کرتے جاؤ، کلمہ حق بلند کرتے جاؤ، تنہائیوں میں تسبیحات سے اور عبادات سے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ ان کی مخالفتوں کے مقابلے میں آپ کو کیسے کافی ہوتا ہے۔ فرمائے وستمی، اور کان کھول کر سن لو، کیا؟ یوم ینادى المنادى من مكان قریب، اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا۔ کیا کہے گا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے لوگ ایک گرجدار آواز بالیقین۔ ذالک یوم الخروج، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ آ گیا نا سورت کا تھیم۔ یہ کہتے ہیں کہ مر کے زندہ نہیں ہوں گے، ان کو کان کھول کے سنو، غور سے سنو، کانوں کے پردے ہٹا کے، کانوں کے کپڑے ہٹا کے بات کرو کہ قیامت کے دن ایک ایسی پکار لگے گی جس کو سن کر سوئے نہیں رہو گے، جس کو سن کر مال کماتے نہیں رہو گے، جس کو سن کر اپنی عبادات کو ضائع کرتے نہیں رہو گے، اپنی تسبیحات کو ضائع کرتے نہیں رہو گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، ایک مرتبہ غریب مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ کر لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ غم ہے ہمارا، ہاں؟ وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، تڑپ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جسے اگر تم کر لو گے تو تم دوسرے لوگوں سے بازی لے جاؤ گے؟ کیا پتہ چلا کہ اس دور میں ہر بندہ نیکیوں پہ بازی لے جانا چاہتا تھا، بجز ان کے جو وہی عمل کریں جو تم کرو گے۔ فرمایا ہاں بتائیں۔ فرمایا کہ عمل کیا ہے؟ کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کرو۔ کچھ مدت کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی، ان کو بھی پتہ چل گیا اور اب وہ بھی یہی عمل کرنے لگے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ مال والا مال خرچ کر کے بیٹھ نہیں جاتا تھا کہ پیسے جو دے رہا ہوں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جی، ہم نے چندہ جو لگایا ہوا ہے تو اب ضروری ہے کہ ہم جا کے وہاں کوئی قرآن بھی پڑھیں، یہ نہیں تھی عادت، ہر طرف سے نیکیاں کرنا چاہتے تھے۔ تو کہا اب تو وہ بھی یہ کام کرنے لگے، تو اس پہ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اب یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے وہ جس کو دے دے، یعنی اب یہ اللہ نے ان کو نیکی دی ہے توفیق، تو تم کیوں اس پہ پچھڑتے ہو؟ اس طرح کی بہت ساری روایات جو ہمیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے صرف یہ کہہ کر کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس دنیا سے آخرت کی باتیں کیوں زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یہ بیٹھے نہیں رہیں گے اور اس دن یوم الخروج ہوگا. انا نحن نحی و نمیت و الینا المصیر. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے. کیسے ہوگا یہ سب؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا. جس روز زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے، جلدی سے نکل پڑیں گے. ذالک حشر علینا یسیر. یہی حشر ہے، یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے لوگوں کو جمع کرنا، ان کو آرگنائز کرنا، ان کو لکھنا پڑھنا، ان کی لائنیں بنوانا، ان کی ٹیک کیئر کرنا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. نحن عالم بما یقولون. آپ صبر کیجیے، ہم خوب جانتے ہیں یہ جو کہتے رہتے ہیں. ومن علیہم بجبار. آپ ان پر جبر کرنے والے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، کوئی زبردستی نہ کریں. سال ہر سال سے آپ ان کو خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں. آپ ان کو اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. ان کی ہٹ دھرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ دکھی ہونا چھوڑ دیں. بس چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، کرنے کا کام ایک ہی ہے، ان کے لیے بھی اور آج ہمارے لیے بھی. فذکر بالقرآن. بس نصیحت کرتے جائیے قرآن کے ذریعے. کس کو؟ میں یخاف وعید. ہر اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے. بس یہ ہے بہترین نصیحت، قرآن سے نصیحت کرو. اور جب قرآن نکل جاتا ہے نا ٹیکسٹ میں سے، تو نصیحت کا اثر آدھا بھی نہیں رہتا. قرآن کے لفظ دل کو پھاڑتے ہیں، اور قرآن کو نکال کے اب گھنٹوں کی تقریریں اور کئی کئی دن کے سیمینار اور ڈیلیگیشنز بیان کریں، پیش کریں، اللہ ہی دل میں ڈال دے تو کسی کی بات میں ڈال دے، کسی انسان کی زبان میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ کلام کی باتیں اس کی زبان سے نہ دے. اس لیے لوگوں سے جڑنے کی بجائے اس قرآن سے جڑو، اور اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو حقیقت میں نصیحت فائدہ دے گی. جبر نہیں کرنا، زبردستی نہیں بنانا. جتنی خواہش کرو گے اتنا ڈھیٹ پڑیں گے. تمنا کرو، دعا کرو ان کی زندگیوں میں بھی قرآن کے وہ دیپ جلا دو جو تمہاری زندگیوں میں روشنی لاتے ہیں. ہم جب دوسروں کی حالت پہ کڑتے پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت یہی بات یاد رکھا کریں. حضرت قتادہ اس آیت کو پڑھ کے دعا کرتے تھے، آپ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے. کہا کرتے تھے، اللہم جعلنا ممن یخاف وعیدک. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما جو آپ کی وعید عذاب سے ڈرتا ہو، یعنی مجھے اپنے سے ڈرنے والا بنا. وَيَرْجُو مَوْعُودَكَ يَا بَارٌ يَا رَحِيمٌ. اور آپ کے وعدے کے امیدوار ہوں، اے وعدے پورے کرنے والے، اے رحمت کرنے والے. یعنی تبلیغ کا اثر کب ہوگا؟ جب بندے کا دل کھلا ہوگا. ایک روایت ہے، یہ جو یوم یناد المناد من مکان قریب پر شافی سے ہے، ابن ساکر نے زید بن جابر شافی سے روایت کیا کہ یہ پکارنے والا جو ہے یہ اسرافیل ہے، جس کی بات ہے کہ وہ پکارے گا جو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو یہ خطاب کرے گا، اے گلی سڑی ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی کھالو اور بکھر جانے والے بالو، سن لو، تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ حساب کے لیے جمع ہو جاؤ. یہ تفسیر مصری کی روایت ہے. ارے قیامت کا نفخہ ثانیہ ہوگا جس کے بعد دوبارہ دنیا بنے گی، اور فرمایا کہ اس فرشتے کی پکار لوگوں کو ایسے پہنچے گی ہر جگہ جیسے کوئی بڑی قریب کھڑا ہوا شخص پکار رہا ہے. من مکان ان قریب، قریب سے آتی ہوئی آواز اور دور سے آتی ہوئی کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ روم میں قریب آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آتی ہے، دور بیٹھتے ہیں فوکس نہیں ہوتا. ریکارڈنگ کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آواز دور سے آتی لگتی ہے، ذہن نہیں جڑتا. کہ قیامت کے دن کی اس پکار کو ہر بندہ قریب کا سوچے گا. اکرما کہتے ہیں کہ یہ آواز اس وقت سنی جائے گی جیسے کوئی ہمارے کان میں آواز دے رہا ہے. ہیڈ فون تو لگے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں مکان قریب سے صخرہ بیت المقدس مراد ہے، کیونکہ وہ زمین کا وسط ہے، سب طرف سے اس کی مسافت یکساں ہے. تو بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو زمین کے پھٹنے کی بات کی اور سب بھاگیں گے، فرمایا کہ یہ دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا،
جہاں صخرہ بیت المقدس پر اسرافیل ندا کریں گے۔ ترمذی کی روایت حضرت معاویہ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، من ہا ہونا الا ہا ہونا، یہاں سے اس طرف یعنی شام کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے، کچھ لوگ سوار، کچھ پیدل، اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا۔ جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی انسان کی خاطر مدارت ہوگی۔ سران سری ان کی جمع ہے، یوک شرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے حشر سے ہے۔ اللہ نے تو قبروں سے نکلنے تک کا وقت بتا دیا، بستر سے نہ نکل سکے تو قبر سے نکلنا یاد کر لیں، گھر سے نکلنا مشکل ہو تو قبر سے نکلنا یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت نے ہمارے دل میں جو دراڑیں کی ہیں وہ ساری زندگی قائم رہیں، اور ہم اپنا محاسبہ کریں، ایک ایک لفظ کو تولیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک بات پہ غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے تمنا کریں، دعا کریں کہ ہمیں وہ چھ خوبیاں مل جائیں جن کے حاملین سے جنت کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ڈر کو بھی ہمارے دل کے اندر جما دیں، یہ ڈر ایسا نہ ہو کہ چار دن کا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم وہیں پلٹ جائیں جہاں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے، سننے کی توفیق دے، غور و فکر کی توفیق دے۔ دیکھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور سنانے کا موقع دیا نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ صرف ایک یا دو دن سننا چھوڑ دیں، دل بدل جائے گا، آپ کی ساری کوششوں کا رخ ہی بدل جائے گا۔ آپ کہیں گے کیا ضرورت ہے، اب چھوڑو بس، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو سننا شرط ہے ماننے کی، اور مانتا ہے تو انسان پھر ساری زندگی اس پہ جمتا ہے، خود جس چیز سے ٹھکا ہوتا ہے پھر اسی چیز پہ دوسروں کو بھی ٹھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم لیسن, بہت اداس کرنے والا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ جنت جہنم موت سارے مرحلے آج ہم نے دیکھے ہیں, توحید سے لے کے ایمان, تقوی, کائنات. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت سورہ ہے کہ جس میں ہم نے ہر چیز کو کور کیا. خوف آیا موت کے حوالے سے, کیسے ہمارے عذاب بولیں گے, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ ہم کتنی لایعنی باتیں کرتے ہیں اور کتنی چیزیں ہم بغیر سوچے سمجھے بول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ بھی معافی مانگنی ہے. انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں. شروع کی آیات میں قرآن کو بڑی شان والا کہا گیا ہے, اور جیسے کہ یہ سورت ہے سورہ کاف سے قرآن, کاف سے قیامت, اور کاف سے قیامت کا حکم. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زور دینے والی بات کہی ہے نا, کہ قسم کھائی گئی ہے. پھر ہم نے زمین کی تخلیق, توحید, ان چیزوں کو دیکھا. ایک ایک سینٹینس لکھے ان شروع کی آیات میں, آیت نمبر 11 تک, کہ ہم نے کیا سیکھا. ہمیں تو ہر وقت رزق کی فکر رہتی ہے نا, آیت نمبر 11 کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش پیدا کر کے اس کے ذریعے درخت اگا کے انسانوں کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں, اور پانی جو ہے مردہ زمین کو کیسے سرسبز و شاداب کرتی ہے. تو کیا قرآن بھی, ان کا پانی بھی ہمارے دلوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے؟ اللہ ہی رازق ہے. جی بالکل. باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ کلاس میں لوگ تو بہت سارے ہیں, اور آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اللہ ذات رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت نعمتیں پیدا کی. بارش نہ ہو تو دیکھیں دنیا کی بہت ساری خوبصورتی نہ ہو, سبزہ نہ ہو, پانی نہ ہو, اور خوشگوار موسم نہ ہو, اور ہوائیں نہ ہو, اور ہمارا اپنا جسم, اس کے ایک ایک عز اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے قابل بنایا, ہمارے دلوں کو اس طرف جوڑا. ورنہ شیطان کے آگے کی آیت میں ہے نا کہ شیطان کیسے انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور شیطان جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اور ہمیں وہ وسوسے ڈال کے ادھر ادھر کرتا رہتا ہے, قرآن سے بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن بہت مشکل ہے, تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کیا آپ لوگوں کو بھی قرآن مشکل لگتا ہے؟ نہیں. اور یہ حبل الورید یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کون ہمارے سب سے قریب ہے, شارق کے قریب کون ہے؟ کبھی ہم نے اس کو محسوس کیا؟ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, اللہ ہمارے شارق سے بھی قریب ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کو جانتے. اور کبھی ہم نے اس بات پہ بھی غور کیا, قرآن گیو اس کمفرٹ الحمدللہ, اور کہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی انسان بہت چھپا کے کام کرنا چاہے اور کہے کہ کوئی دیکھ نہ لے تو کیسے ادھر ادھر دیکھتا ہے؟ تو کیا کبھی ہم نے اس چیز پہ غور کیا کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ دو فرشتے ہر وقت دیکھ رہے ہیں؟ کبھی وہ دو آنکھیں ہمیں نظر آئیں جو ایک ایک ہمارا عمل لکھ رہے ہیں؟ اور کتنا وہ ریکارڈ ہے، اور اب ہمیں تو اس ریکارڈ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں نا، کہ ہمارے اعضاء بولیں گے، ہماری سکن بولے گی، ہمارا جو گلے میں ہے نوشتہ جس کو ہم لکھ رہے ہیں اپنی، وہ جب ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو کیسا ہوگا؟ کیا وہ دن خوبصورت ہوگا یا ہمارے لیے وہ مشکل ترین دن ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آگے ہم نے پہلے جہنم کا ذکر پڑھا، پھر جنت کا، تو جہنم اور جنت کیسی ہے، کیا ہے، کیسے اس کو ہم حاصل کریں گے جنت کو؟ اگر ہم دنیا اپنی من پسند کی گزاریں گے تو کیا جنت ملے گی؟ اواب اور حفیظ بننا ہے، جی بالکل. اور جیسے ہم نے بہت حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی منیب کے حوالے سے بہت زیادہ رجوع کرنے والے، تو اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اب حفیظ ایسے بننا ہے کہ اپنا نگران خود بن جانا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ میں کون کون سی، اور یعنی ہمارے اندر اسلام کو فٹ کیا ہوا ہے، جب ہم غلط کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے میں نے یہ چیز غلط کر دی، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کر جاتے ہیں. اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق یہ زندگی بسر کریں گے تو آخرت پھر ہماری من چاہیے ہوگی. کتنی خوبصورتیاں ہمیں پتہ چلیں، ہم صرف سوچیں گے اور دل میں ابھی خیال ہی کر رہے ہوں گے اور وہ چیزیں ہمارے پاس پہنچ جائیں گی. تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی ہے. اور ان آیات سے ہمیں موت کے برحق ہونے کا بھی یقین تو ہے، لیکن جب اس کو پڑھتے ہیں نا آیات کو، تو ایسے جیسے یقین راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس دنیا سے جانا ہے. کیونکہ شیطان ہمیں بار بار بھلا دیتا ہے، ہمیں وہ دنیا میں اتنا مگن کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں کے لیے کوشش کرنی ہے. تو یہ آیات ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں کہ ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ عارضی ٹھکانہ ہے، مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ دیکھا ہم نے کہ صحابہ اکرام کتنے زیادہ اس بات کے خوگر ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. آل دا ٹائم اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر اس کی طاقت نہیں رکھنے تو پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اسپیشلی نماز کے بعد کی تسبیحات کو، ذکر اذکار کو، سنتوں کو زندہ کرنا. نمازوں میں سنت نماز ہے، اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آئے گی. اور ہمیں خواہش نفس کا بندہ نہیں بننا، بلکہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اس چیز سے اوپر اٹھنا ہے اور جنت الفردوس کی کوشش کرنی ہے. کتنی خوبصورت جنت ہے. اور اپنی نمازوں کو وقت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے جو حق پہ چلنے والے ہیں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار، کتنا خوبصورت وہ وقت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ وقت لے کے آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی طور پہ دنیا میں کوشش کرنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کی اب بریک ہے 15 منٹ کی، اور اس کے بعد ہم انشاء اللہ تعالیٰ کتاب التوحید اور اینڈ پہ پھر اس کا ریکیپ بھی کریں گے. تو آپ سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھیے، چلیے پھریے، اور اپنی نماز کا جن کا وقت ہے وہ اپنی نماز کو پڑھیں. اور انشاء اللہ تعالیٰ 15 منٹ میں آپ لوگ پھر واپس آ جائیے گا 1:30 سے 1:45 تک انشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالی کی توفیق سے ہم توحید کے مسائل کتاب کو آج باضابطہ طور پہ شروع کریں گے ابھی تک جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کیے وہ توحید اور عقیدے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اہم تھے لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید اردو میں اس کا نام ہے توحید کے مسائل اصل میں یہ ایک سیریز ہے تفہیم السنہ تفہیم کہتے ہیں فہم حاصل کرنا انڈرسٹینڈ کرنا محمد اقبال کیلانی صاحب کی یہ ایک سیریز ہے اور یہ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے اس کتاب کو آپ کے اس کورس کے لیے چوز کرنے کی وجہ کیا ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے تو اس کی وجہ اس کتاب کا اسلوب ہے عموماً جب کتابیں بازار میں ہمیں ملتی ہیں مختلف موضوعات پہ اور خاص طور پہ عقیدے اور سنت کے موضوع پہ تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بات جو کی جائے اس کا ساتھ ہی ساتھ حوالہ بھی ہو بعض دفعہ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وضاحت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ اس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے اور اس حدیث میں سے جو پوائنٹ نکلتا ہے اس کو مصنف نے ایک ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ آج آپ اس کتاب کو شروع کریں گے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی بات نہیں ہے حدیث کو اسی کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کہا
اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب یہ کتاب پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے یا اس پہ ہم ایک بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس ساری تمہید سے انشاءاللہ آپ کے دل سے یہ خیال نکل جانا چاہیے جو کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، کس کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ فقہ میں کس کی فقہ ہوگی، تو در حقیقت ہم نے اس کورس میں چار کتابوں کو چوز کیا ہے جو کسی ایک انسان کے لیے بنیادی ضرورت کی ہیں، اسی میں سے یہ ایک کتاب ہے، اور اس میں فقہ کس کی ہے، سنت کی، تفہیم السنۃ ہے، جس کو سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 95 ہے۔ اس سے پہلے مصنف نے اس موضوع پہ بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے، ترتیب میں تو یہ پہلے ہے لیکن میں نے سوچا کہ ہم پہلے اس کتاب کے باقاعدہ آغاز سے شروع کرتے ہیں اور جو باتیں رہ گئیں اس کو کتاب کے اینڈ پہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، آپ سب کو اس وقت اپنی خوش قسمتی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، سب سے پیاری ذات، اس کے ایک ہونے کی بات۔ توحید پہ ہم بات کر چکے، وحدہ سے اللہ کی ذات ایک ہے، کل ہو اللہ احد، دن میں کئی بار نمازوں میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے ایک ہونے کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے، بہت مختصر اور جامع انداز میں اس کتاب میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی۔ شروع کرتے ہیں، نیت کے مسائل۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کو جب آپ شروع کریں گے تو عموماً اس میں سب سے پہلا ٹاپک نیت کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر نیت خالص نہیں ہوتی تو پھر ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اس کو شروع کرتے وقت میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چند سیکنڈ دوں گی کہ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کیوں آئے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات کو سمجھنے اور اس کی معرفت کو لے کر اس کے حکموں کو چلنے حکموں پہ چلنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے ہماری یہاں آ کے بیٹھنے کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آنے کے بعد بھی کچھ ملے گا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے بھی تھے، چلے جاتے تھے ان کو سوائے تنقید کے اور نقص کے اور آپ کی غلطیاں چننے کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم علم کی محفل سے ایسی ہی گندی چیزیں لے کے اٹھیں کہ جس سے ہم اپنے لیے تو کیا، دوسرے کے لیے تو کیا، اپنے ہی لیے نقصان کھڑا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ترجمہ کیا ہے حدیث کا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ بہت مختصر حدیث ہے لیکن ایک انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہر انسان جس نیت سے کوئی کام کرے گا اللہ کے ہاں وہ ویسا ہی لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، اس عورت کا نام امراؤ القیس تھا۔ صحابہ کرام میں اس شخص کا نام ہی مہاجر امرؤ القیس پڑ گیا کہ اس نے اس عورت کے لیے ہجرت کی. دیکھا جائے تو زندگی میں بہت سارے لوگ مختلف جگہوں سے ہجرت کرتے ہیں, بہت کچھ چھوڑتے ہیں اور بہت کچھ اپناتے ہیں. ہمارا کسی کام کو کرنے کا جو اصل مقصد ہوگا ہمارے لیے وہی اجر ہے. ہجرت کا لفظ بہت ہی زیادہ وسیع المعنی ہے, انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس کو دیکھیں گے, لیکن اس وقت ہم سب کے عمل کے مطابق گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. اگر ہم سب اس کورس میں بیٹھے ہیں, اس کورس کے لیے آئے اور یہاں بیٹھ رہے ہیں, تو ایک نیت کر لیجیے آج ہی کہ اللہ میں نے اس مختصر سے وقت میں اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے, اپنی بری عادات کو چھوڑنا ہے, اپنے اندر سے وہ ساری نیگیٹو چیزیں نکال دینی ہے جو آج تک نہیں نکال سکی. انشاءاللہ جب یہ نیت لے کے آئیں گے, ہر دن کے بعد اپنا جیسا لیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی روایت حضرت ابو عبیدہ بن عمر بن عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا یعنی سزا دیتے رہے جب تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دی اور ان کے معبودوں کا بھلائی سے تذکرہ نہ کیا. جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عمار نے عرض کیا بہت برا ہوا اے اللہ کے رسول, مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کے بارے میں نہ زیبا کلمات نہ کہے اور ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی. آپ نے پوچھا اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہو؟ عمار نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے. تب آپ نے فرمایا اگر یہ مشرک دوبارہ ایسا ہی کرے تو بھی ایسا ہی کرنا. اسے بہکی نے روایت کیا. یہ ایک واقعہ تھا جو عمار بن جاسر کے ساتھ پیش آیا کہ لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہنا پڑی جس کی گواہی ان کا دل نہیں دے رہا تھا, اور دل میں ملال تھا کہ یہ میں نے کیا کیا, جان بچا لی اور اللہ کے نبی کے بارے میں بات کر دی. چنانچہ مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کو تسلی دی کہ تیرے دل میں کیا تھا. اور اس پہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ وَمَنْ أُكْرِهَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, کہ جس کو مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پہ ہے. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک بندہ کام کرتا ہے, دوسرا بندہ بھی بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے, لیکن ایک کو اس کے کام کا بہت اجر مل جائے اور دوسرے کو کم ملے. مثلا ہم سب یہاں بیٹھے, آج ہم سب یہاں آئے, بظاہر ہم سب ایک ہی ماحول میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ہمارے اجر مختلف ہوں گے. کوئی بہت ساری مشکلوں میں سے نکل کے آیا, کسی نے اپنے بہت سارے پلان چھوڑے, اور کوئی بالکل گھر میں فارغ تھا اور وہ آ گیا. کوئی اتنی زیادہ تڑپ لے کر آیا کہ اس کو لگا کہ بس میں نے تو وقت سے پہلے پہنچنا ہے. کسی نے کہا کوئی بات نہیں, اگر 10 بجے کی بجائے 10:15 بھی پہنچ گئے تو خیر ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمارے اعمال کو بدل دیتی ہیں, حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ بھی کوئی جنت میں جانے کے قابل بن جاتے ہیں اور کوئی جہنم میں جانے کے. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے اجر زیادہ ملے گا. تیسری روایت اسی باب کی, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اسی طرح اگلی روایت حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر اس نیت سے لیٹا کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا، لیکن اس کی آنکھوں پر نیند اس قدر غالب آ گئی کہ صبح ہو گئی، تو اسے اس کی نیت کا ثواب مل جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ شمار ہوگی۔ نسائی کی روایت ہے۔ کتنا پیارا کرائیٹیرین مل گیا ہم کو، لیکن پھر اس میں یاد رکھیے اخلاص شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ساری رات جاگتے رہے اور 2 بجے کے قریب سوئے اور کہا اچھا چلو میں تہجد پڑھوں گی۔ جب آپ سارا دن نہیں سوتے اور رات 2 بجے تک جاگتے ہیں تو بستر پہ لیٹیں گے، پھر تو تہجد تو دور کی بات ہے، آپ کی تو فجر کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کام کرتا ہے، لیکن اگر واقعی نیت ہے اور اللہ نے آپ کو سلا دیا، غم ہے دل میں، حسرت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا۔ اس بات کو سنتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوا؟ مجھے تو ایسے لگا کہ اللہ کی ذات میرے اتنے قریب ہے۔ یہی تو بات ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہیں، ہمیں پتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے کیا اٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں یہ بات کہی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اس قربت کا یہ بھی ایک عملی مظاہرہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے اور اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ اور آپ کبھی آزما کے دیکھیں، آزمانا چاہتے ہیں؟ آج رات سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ بیٹھیں، اپنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس وقت کوئی ایک خاص وقت سوچیں رات کا۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ فجر اتنی جلدی ہوتی ہے، 3:15 بجے تو فجر شروع ہوتی ہے۔ آپ کہہ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آج مجھے 2:45 پہ اٹھا دینا۔ ایسا ڈھونڈیے ٹائم کہ جو واقعی بالکل انیوژل ہو، منٹ کے ساتھ، کہ بس اللہ تعالیٰ میں آج 2:45 اٹھ جاؤں گی اور وضو کر کے تو نفل پڑھوں گی اور پھر فجر پڑھوں گی، آپ نے مجھے اٹھانا ہے، بس اب کوئی الارم نہ لگائیں اور آپ سو جائیں۔ پھر کل شیئر کیجئے گا جنہوں نے یہ تجربہ کیا، کریں گے؟ اپنے گروپس میں شیئر کیجئے گا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں دوسرے چیپٹر پہ، فضل التوحید، توحید کی فضیلت۔ کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو ہم تک پہنچی، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم یمن بنا کر بھیجا، یعنی یکم کے یمن ایک شہر تھا، وہاں یہ حاکم بن کے گئے۔ تو فرمایا لوگوں کو پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر یہ کہ یعنی میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف دعوت دینا، اگر وہ مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اس ایک حدیث سے بہت سارے عمل کے نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کسی کو حکمران بنا کر کہیں بھیجتے تھے تو نصیحت کرتے تھے۔ اس پہ آج کے دور میں عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ حکومت کے لیول پہ نومینیٹ کیے جاتے ہیں، صدر ہوں یا وزیر ہوں یا اس سے بھی اوپر کے یا نیچے کے لوگ ہوں، ان کی دینی رہنمائی کا سامان ضرور مقرر کرنا چاہیے۔ اس دور میں تو اللہ کے نبی خود موجود تھے تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آج کے دور میں میری ایک کمزور سی رائے ہے کہ اگر حکومت کے عہدے تک پہنچنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث کا کچھ پورشن لازم کر دیا جائے، خاص طور پہ جس کا تعلق امامت سے اور خلافت سے اور لوگوں کے معاملات سے ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات ہمیں اس حدیث سے جو پتہ چلی وہ کیا ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ ہے، زبان سے اقرار لیکن اس کی شاخیں 70 کے قریب پہنچ جاتی ہیں. تو لہذا کسی کو تبلیغ کرے تو سب سے پہلی چیز اس کو توحید سکھانی ہے. یہ تیسرا نقطہ ہمیں اس حدیث سے ملا. ہم عموماً تبلیغ کے نام پہ نیل پالش سے بات شروع کرتے ہیں اور لوگ وہ مسئلہ سن کے واپس ہی نہیں آتے. ہم ایسے بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں جس کا کبھی شاید کسی کو معاملہ ہی پیش نہ آئے. حالانکہ کسی کو اگر بلانا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی دعوت دیں, پھر اللہ کے نبی کی دعوت دیں. جب یہ دو چیزیں پکی ہو جائیں پھر نماز کی بات, نماز پکی ہو جائے پھر زکات کی بات. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان پہلی سیڑھی پہ نہ چڑھے تو اس کی دوسری چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. مثلا کوئی توحید نہیں مانتا, اللہ کو ایک نہیں مانتا, تو پھر باقی کاموں کی بات تو الگ ہے. اگلی بات, غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے. یعنی اتنا ببرکت کلمہ ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ غیر مسلم اقرار ہی کر لے, دل سے نہیں مانا مانتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں, زبان سے اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا, حرقات یہ گاؤں کا نام تھا. کہتے ہیں حرقات میں ہم نے جوہینہ یہ قبیلے کا نام تھا, جوہینہ سے صبح کے وقت جنگ کی. ایک آدمی سے میرا سامنا ہوا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن میں نے اسے برچھی سے مار ڈالا. یعنی یہ سمجھے کہ کافر ہے اور جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے. ایسے ہی نا جیسے کوئی پولیس کو دیکھ کے کوئی شخص کہ نہیں میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو پولیس مین کہے گا نا کہ اس لیے توبہ کر رہے ہو کہ میں سامنے آ گیا ہوں. تو کسی جنگ میں انہوں نے دیکھا, ان کو پتا تھا یہ شخص کافر ہے, دیر سے مطلب کچھ دن کے بعد دیکھا ہوگا یا ملے ہوں گے. انہوں نے سمجھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اس کو مار دیا. بعد میں میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کیا یا صحیح, تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اسے قتل کر دیا؟ یعنی آپ کو حیرت ہوئی کہ کلمہ سن کے بھی تو نے قتل کیا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا, کیونکہ غالب گمان تو یہی لگ رہا تھا نا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتا چل گیا کہ اس نے خلوص دل سے پڑھا تھا کہ نہیں. پھر بار بار آپ یہی بات ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج کے روز مسلمان ہوا ہوتا. کیا مطلب ہے اس پوری بات میں؟ آپ بہت ساری چیزوں کا اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجا کرتے تھے. مسلمان اپنے دفاع کے لیے کچھ ایسے لشکر یا کچھ ایسی تیاریاں کرے تو یہ ایک انتہائی فطری بات ہے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ صبح کے وقت لڑائی کے لیے نکلے, یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام بھی غیب نہیں جانتے تھے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے, عام انسانوں میں سے کئی ایسے بزرگوں کو وہ غیب کا جاننے والا کہتے ہیں. ان کے خیال میں تو ان کے بزرگ یا پیر صاحب بھی دلوں کے بھید جان لیتے ہیں جب کوئی ان کے پاس آتا ہے. نہیں, صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے. پھر اگلی بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے لیکن بشر تھے. انسان کا مطلب ہی ہے کہ جو غلطی کرے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو کام کر لیا اس کو چھپایا نہیں, بلکہ دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے بات پیش کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اگر ہمیں کسی کام پہ نامینیٹ کیا جائے اور وہ کام ہم صحیح نہ کریں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا چاہیے. کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے. بعض دفعہ ہم اس ڈر سے بتاتے نہیں کہ ڈانٹ پڑے گی یا لوگ سوچیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور دل میں اتنا گرج رکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے سے بھی وہ چیز جھلکنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا کام خراب ہوتا ہے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے تھے. افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑے گی کہ اللہ کے نبی کا کردار کس طرح کا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے دین تلوار کے ذریعے سے پھیلایا, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا. پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو احساس دلانے کا انداز بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں. ہم ہوتے ہیں نا, کسی ایک بات کو کہتے ہیں پھر چار باتیں اور بھی کہتے ہیں, پہلے یہ کہتے پھر کچھ اور کہتے پھر ادھر کی سناتے ادھر کی سناتے. نہیں, ایک ہی بات کی تکرار, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. میں اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. مثلا جیسے چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر میں, کوئی غلط کام کرتا ہے, اب آپ اس کو دیکھ کے دیکھتے اپنے کہتے ہیں, اب مائیں تو بڑے چیخ کے کہتی ہیں نا, میں ویسے تو نہیں کہہ سکتی لیکن عموماً جو انداز ہوتا ہے, یہ کیا کیا, یہ خراب کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تمہارے ابو کو بتاؤں گی. ہاں, اب یہ ایک انداز ہے. آپ سوچے ذرا, آپ بچی ہیں یا آپ بچے ہیں چھوٹا سا, اور آپ نے ایک غلط کام کیا, پہلے ہی آپ کا معصوم سا دل ڈر رہا ہے, اور اوپر سے آپ کی ماں آ کے یہ باتیں جملے شروع ہو گئی, یہ کیا کیا, کیوں کرنا, یہ سب. ایک یہ جملہ, اور دوسری طرف مثلا بچے نے غلط کام کیا تو آپ بچے کو دیکھ کے کہتے, بیٹا آپ نے یہ کیا کیا, بیٹا آپ نے یہ کیا کیا, بیٹا آپ نے یہ کیا کیا. بتائیے دونوں میں سے کس کا ایفیکٹ بچے کے اوپر زیادہ پڑے گا, پہلی بات کا کہ دوسری کا؟ دوسری کا پڑے گا نا. تو کم لفظوں میں ایک ہی بات کو اگر آپ دہرا دیتے ہیں تو وہ دوسرے کو سوچنے پہ مائل کرتی ہے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا, اس سے مراد کیا ہے کہ میرا یہ گناہ اسلام سے پہلے کا گناہ ہوتا اور وہ معاف ہو جاتا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس طرح قبول اسلام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا, اسی طرح بعض دفعہ ہم لوگ ہوتے تو نام کے مسلمان ہیں لیکن شعوری اسلام نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی انسان جب توبہ کرتا ہے, اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے, اس کو اپنی بہت ساری خامیوں کا پتہ چلتا ہے, بعض دفعہ نیند نہیں آتی, بعض دفعہ غم لگتا ہے کہ میں کہاں گزار گئی زندگی, تو اس وقت اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں نا کہ اللہ کل تک تو پتہ ہی نہیں تھا, اب تیری کتاب سے جڑے ہیں, اب پتہ چل گیا یہ برا ہے, تو معاف کر دے, تو انشاءاللہ وہ رحمت کرنے والا رب ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے والے کے لیے کرتا ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے, میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے, میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے, میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کی خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو, آپ نے فرمایا ہاں خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو, یعنی اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو, آپ نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. یہ بات آپ نے تین بار فرمائی, پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خواہ کا لوت ہو. یہ محاورہ تھا اس دور میں, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا تیرا بیڑا تر جائے. اب یہ ایک لفظ ہے نا, دعا ہی ہے نا, تر جائے. بیڑا کیا ہوتا ہے؟ کشتی, کہ یعنی تمہاری کشتی نہ ڈوبے. تو عرب لوگوں کو جب کسی کو اس طرح کی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے تمہاری ناک خاک کا لوت ہو, یعنی تمہاری ناک کو مٹی لگے. پس جب ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک کا لوت ہو. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. اس روایت میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ سفید کپڑے پر سویا جا سکتا کیونکہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. دوسری بات اس سے صحابہ کرام کے ادب کی معلوم ہوتی ہے, تین دفعہ گئے لیکن اللہ کے نبی کو اٹھایا نہیں. ہمارا حال کیا کہ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں جب تک یہ بتا نہ دیں اس وقت تک ہم دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں. جب آپ کو بیدار دیکھا تو اس وقت آپ کو کہا. اس سے ادب پتہ چلتا ہے, اسلام ادب کا دین ہے, جہاں ادب نہیں وہاں دین نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تکرار ہے، جس نے یہ کام کیے ہوں پھر بھی لا الہ کہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، تو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب اس بات کو سن کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، پھر تو موجیں ہو گئیں، جو مرضی کر لو، کلمے کی تسمیاں پڑھتے رہو. اسی لیے شاید لوگ 1,25,000 پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ مرنے والے پہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں ایک جملہ لکھ لیں، بات واضح ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ بات کیا ہے کہ جنت میں جانا اور بات ہے اور جہنم کے عذاب بھگت کر جنت میں جانا یہ اس سے مختلف بات ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو اگر ان کے دل میں توحید ہوگی نا تو جنت دیں گے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جہنم سے بچا کے دیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت ملے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ ہے کامیاب، وہ ہے فائز. فوزیہ وہ ہے کہ جو جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں آ گئی. تو اگر کسی کے دامن میں ایسے گناہ ہوں گے جس پہ اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے بیٹھے مٹا دے گا، لیکن کوئی اگر اس حال میں چلا گیا کہ دامن میں گناہ بھی ہیں تو پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے. چاہے تو سزا دے، چاہے تو موت کی سختیوں میں اس کو معاف کرے، چاہے تو قبر کی عذاب میں اس کو معاف کرے، چاہے تو میدان محشر یا پل سرات پہ، اور چاہے تو پھر جہنم میں ڈبو کے کچھ عرصے کے بعد جہنم سے نکالے. اس پہ ایک پورا درس ہے ہمارا کہ گناہوں سے انسان کیسے پاک ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے کبھی سنیں. تو اگر اس موضوع پہ آپ کے دل میں کچھ مزید سوچنے کی ضرورت ہے یا آپ سوچتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا. اگلی روایت اسی کی تصدیق میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 یعنی 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے. ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا، تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ سوچیے ذرا اپنے آپ کو، کیا نامہ اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی کہیں فرشتوں نے کوئی بات زیادہ تو نہیں لکھ لی کہ تو نے نہ کی ہو اور اس کو لکھ دی؟ وہ آدمی کہے گا نہیں اللہ. پھر اللہ پوچھے گا ان گناہوں کے بارے میں تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا. چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تحریر ہوگا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ. بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ، زمین و آسمان جتنے پلڑے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کاغذ کے ایک ٹکڑے کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بندے، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. گناہوں کے دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا. اللہ اکبر. یہ ہے وہ توحید کی برکت کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا انسان کے زندگی بھر کے گناہوں کو ہلکا کروا دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن غلط عقیدے کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. آج اس موضوع پہ لوگ بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے, کہتے ہیں نہیں اس سے اختلاف ہوتے ہیں, نہیں اس سے یہ نہ کریں, اس سے وہ نہ کریں. کوئی ایک سی ڈی تھی ہماری, بہت کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. ایک دفعہ ایک صاحب جو تھے وہ وہاں پہ آئے ہمارے پاس, اور اس سی ڈی میں ایک بک لیٹ کا تذکرہ ہے اور میں مر گیا. شاید آپ تک بھی کبھی پہنچی ہو وہ سی ڈی. تو انہوں نے کہیں وہ سنی, تو اس کے بعد وہ بک لیٹ مانگا. بعد میں بات ہوئی تو کہنے لگے میں ایک فلاں مسجد کا امام ہوں, یہ سی ڈی مجھے کہیں سے ملی. لوگ دعویٰ میں بہت ساری دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو میں نے یہ سنی, مجھے بہت اس سے فائدہ ہوا, اور اگر اس میں ایک جملہ نہ ہوتا تو میں اس کی 500 کاپیاں بنوا کے بانٹتا. اچھا جی, وہ جملہ کیا تھا؟ خیر, انہوں نے کوئی بتایا, وہ اس بک میں تھا, وہ پڑھا گیا تھا, کچھ اس میں ایسی بات تھی نظر نیاز کی. خیر, ان کو بتانے کی کوشش کی جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ, یعنی یہ تو ایک اہم بات تھی اور آپ کو اس میں کیا غلط لگا؟ تو کہنے کا نہیں جی نہیں, میں عقیدے پہ بات ہی نہیں کرتا, میں تو صرف لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں, پھر باتیں یہ کریں تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اور جو انہوں نے اپنا کارڈ دیا, اسی سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ کتنی ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی. اس لیے خاص طور پہ میں آپ بچیوں کو کہوں گی, آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موضوع پڑھا رہا ہے جو بالکل گم گشتا ہے. آج دین کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا, اتنا سیمیلیٹ کر دیا گیا کہ جو کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ کرے, ہم تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے, پر ہمیں اپنے آپ کو تو بچانا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں صحیح معرفت, یہ چیز اگر مل جاتی ہے تو انسان دھوکہ نہیں کھاتا. اس حدیث سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں چند باتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کے عملوں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن پیشی ہوگی. یہ جو کوئی شخص ہے تو ہم میں سے بھی تو کوئی ہو ہی سکتا ہے نا. آج جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ کل اس کے بدلے میں میں اللہ کے سامنے پیش کی جاؤں گی. یہاں آپ اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور وہ کیا کہ تصور میں اس شخص کی جگہ خود کو سوچیں اور گناہوں کے لمبے لمبے دفتر سمجھیں, تو کیا ہم کل قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ اللہ میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں؟ اگلی بات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذر پوچھیں گے, ایکسکیوز. جیسے آپ اسکول نہیں جاتے نا تو آپ اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں, میں سکھ تھی یا مجھے کہیں جانا تھا. اگر آپ کا ایکسکیوز ٹھیک ہوتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنے کسی گناہ کا عذر پیش ہی نہیں کر سکے گا. اس کے برعکس آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک تو گناہ کرتے ہیں نا, ایک اوپر سے عذر کرتے ہیں. ذرا غلط کام کرے نا تو ساتھ ہی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ اس لیے ہوا, یہ اس لیے ہوا. اپنی غلطی نہیں مانتے ہم, نہ دنیاوی معاملات میں نہ دینی معاملات میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے, ترمذی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ابن آدم, تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا, میں تجھ سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخشتا رہوں گا. اے ابن آدم, مجھے کوئی پرواہ نہیں, اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم, مجھے کوئی پرواہ نہیں, اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو, تو میں روئے زمین کے برابر ہی تجھے مغفرت ادا کروں گا, یعنی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنی تسلی ہے نا اس حدیث میں. سب سے زیادہ زور لگانے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے, کہ بندے کو اللہ تعالی کے ساتھ نسبت ہو جائے, معرفت ہو جائے. دیکھیں شرک وہی کرتا ہے نا جس کو قدر نہیں ہوتی. آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کی امی جو ہیں وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی آنٹی سے مانگنے کی. آپ کے میں اپنی امی سے بھی کچھ پیسے لے لوں گی, میں اپنی خالہ سے بھی کچھ لے لوں گی, میں اپنی پھوپھو سے بھی کچھ لے لوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امی آپ کو نہیں دے سکتی. اسی طرح آپ خواتین ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی دوسرے مرد سے مانگنے کی. اب یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا. جس کو اس کا یقین ہو گیا نا کہ میرا رب کافی ہے, حسبی اللہ ہو, میرا رب کافی ہے, وہ رزاق ہے, وہ الوہاب ہے, وہ المعطی ہے, تو پھر وہ کسی طرف جائے گا نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے مانگتے تھے. کیا ہوتی ہے معمولی سی چیز. تو لہٰذا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا.
جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ رکیں گے, اس چیپٹر کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے کہ ہمارے 12 منٹ اوپر چلے جائیں گے تو کلاس زیادہ لمبی ہو جائے گی, تو ہماری کلاس کا وقت ختم ہو رہا تھا. بہت خوبصورت ٹاپک, میرا اپنا اس کو روکنے کو دل نہیں کر رہا تھا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ نیت کے حوالے سے کیا چیز سمجھ آئی؟ ہم ہر بک میں جو بھی تفہیم السنہ کی بک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے نیت کے بارے میں آتا ہے. تو ہمیں اپنی نیت کو خالص کر رکھنا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. جی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, شرک سے بچنا ہے, اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی گناہ سے عزت ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے. جی کیونکہ ہم خطا کے پتلے ہیں, اللہ تعالیٰ تو بار بار معافی کو پسند کرتے ہیں, اور اگر کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو فوراً اس کی معافی مانگ لینی چاہیے. اور پھر ہمیں ایک اہم چیز کیا پتا چلی کہ کوئی اگر کلمہ پڑھ دے, کلمہ توحید کی امپورٹنس بھی پتا چلی, نا امید نہ ہوں, اور اگر کوئی کلمہ پڑھ دے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کو قتل بھی نہیں کرنا جنگ کی حالت میں بھی, اور ویسے بھی پھر اس کو تکلیف نہیں پہنچانی, یا اس کو یہ نہیں کہنا جی نہیں تم میں تو صرف دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہو. یعنی اس کا جو کلمہ پڑھنا ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا, پھر وہ اس کے دین میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا, لیکن اس نیت سے پھر یہ نہیں کہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے اب گناہ کرتے چلے جائیں, نہیں, بلکہ پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جہنم کی آگ میں ضرور جلنا پڑے گا. تو کامیابی اصل کیا ہے؟ جو جہنم میں جائے بغیر ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے, اللہمہ حاسبنی حساباً یسیرا, اور اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے, اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, پوری ظاہری جلی خفی ہر طرح کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی. اور پھر آخری چیز جو ہم نے دیکھی کہ جب کوئی چیز ہوگی, جب کسی کی نیکی بھی ہمارے کام نہیں آ سکے گی, پھر کہیں لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ میزان کو بھر دے گا. جی بنا حساب کی جنت میں اللہ جانے کی توفیق دے, لیکن اس کے لیے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ضرور ہے. یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھنے کے بعد گناہ کرتے چلے جائیں اور جنت کے طلبگار بنے رہے, نہیں, بلکہ عمل پوری کوشش کرنی ہے. لیکن جب کوئی گناہ سرزد ہو تو پھر اسے توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے اور عملی طور پہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس لیسن کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے. سوری آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, بشرطے زندگی کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے, اپنے لیسن کو بہترین طریقے سے یاد کیجیے گا, اور ورڈز میننگ کو, اپنی تجوید کو اب آپ اپنا سارا زور لگا دیں ان آخری پاروں پہ، کیونکہ یہاں ہی سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ورڈز میننگ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، کوئی سستی نہ آئے. آخری پاروں میں شیطان بہت سستی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پورے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. جزاک اللہ خیر. واسطوں جزا. سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.